شروع کرتے ہیں. اٹینڈنس عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرح ناز، ثنا آفرین، فرزانہ سیلود، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدبیائی، مراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز، ثانیہ شہباز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، امیم تبشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوئی. اگر کسی کی رہ گئی ہو تو وہ بھی اپنی لگا دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دو منٹ اور دیکھ لیتے ہیں ہم, اگر سسٹر عائشہ نہیں آتی تو پھر ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں گے. آپ لوگوں نے اپنا دعویٰ کا کام شروع کیا, اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان قریب آ رہا ہے اور یہ بہترین وقت ہے جب ہم خیر اور نیکی کو سمیٹ سکتے ہیں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اس طرح کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ارینج کر لیتے ہیں کہ استادہ کا جو لائیو دورہ قرآن ہوتا ہے اس کو خود بھی سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنوا سکتے ہیں, یا پھر کسی مسجد میں بھی اس کا ارینج کیا جا سکتا ہے. جو آپ کے قریب مسجد ہے اس میں آپ لوگ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ ہمارا یہاں سے لائیو دورہ قرآن ہوتا ہے اور اس میں شارٹ تفسیر کے ساتھ قرآن کا فہم دیا جائے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس کے بعد گائیڈ لائن ملے گی. اور یہ ایک ایسا موڑ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ اپنی زندگی کا ان کی ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے کہ ایک دفعہ دورہ قرآن, اور الحمدللہ ہم سب بھی دورہ ہی قرآن کو سننے کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھے. اور جب تک, کیونکہ شیطان ہمیشہ مشکل میں ڈالتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوگا, ہے نا ایسا کہ دورہ قرآن کے بعد قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں لگا. تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے چلیں, سے انسپائر ہوئی تھی. جی بالکل, یس آئی میڈ ون گروپ فار مور دین 200 پیپلس, ماشاء اللہ دے آلریڈی اسٹارٹ دورہ قرآن. الحمد للہ. جی ایک واٹس ایپ پہ بھی سلسلہ اس طرح کا کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں وہاں پہ تھوڑا سا جب لوگ ملتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کے سنتے ہیں. وہاں جیسے صحابہ اکرام تھے نا, تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ہم ہوتے تھے تو ہماری ایمان کی جو کیفیت ہوتی تھی اور اس کے بعد جب ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے تھے تو اس میں فرق ہوتا تھا. تو وہ اس بات پہ فکر مند ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ دلوں میں سکینت اتارتی ہے. اور جب ہم مل کے بیٹھ کے دورہ قرآن کو سنیں گے تو اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, فہم میں بھی. پھر بعض دفعہ ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نوٹس بہت اچھے لیتے ہیں, کچھ کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کے اندر اتنی چینج آتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی تھی, اب کتنی اس میں چینج آ گئی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت اس کام دیتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے ایک جگہ قرآن سیکھنا اور اس کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت اچھی کوشش ہے. تو کوشش کریں کہ اس سے زیادہ خیر پھیلے گی. کہ ہم ہوتا ہے نا کہ کسی کو عبادت کرتے زیادہ دیکھ کے, کسی کا تقویٰ دیکھ کے, کسی کا اخلاق دیکھ کے, اچھا یہ کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. سب سے اہم چیز جیسے بہت سے لوگوں کو اسمائل دینا مشکل لگتا ہے دوسروں کو, اور کتنا بہترین صدقہ ہے یہ کہ دوسرے کی طرف دیکھ کے اسمائل دینا, اور یا ہر حال میں خوش رہنا, کوئی کتنی مشکل کیوں نہ ہو, کوئی پریشانی چہرے سے ظاہر نہ ہونا. تو جب آپس میں مل کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے. تو ان شاء اللہ تعالی دیکھتے ہیں سسٹر عائشہ اگر درمیان میں آ جاتی ہیں تو ہم ان کو ساتھ لے لیں گے, ادروائز یہ ہے کہ کل پھر ان شاء اللہ تعالی ان کو جیسے ٹائم ہوا, یا بعض دفعہ ان کا نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا لیپ ٹاپ کا, تو شاید اس وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکی. جی جو لوگ اب آ رہے ہیں وہ اپنی اٹینڈنس لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہو سکے. جو تھوڑے کوشش کیا کریں کہ, اور میرا یقین ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ہی کلاس میں تھوڑے سے جو لیٹ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں بہت پنکچوئل ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کلاس میں بھی وقت سے پہلے ہوں. تو شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالی. جی آپ سب کے آپ لوگ اپنے مارک کر دیں اٹینڈنس, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. تو ہم لیسن اپنا شروع کرتے ہیں. اچھا چلے آج میں آپ لوگوں کا امتحان لیتی ہوں. آج ہم نے کون سی سورہ شروع کرنی ہے؟ الحمدللہ اب سورہ بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہیں, اور ایک دو لیسن ہوتے ہیں اور اگلی سورہ شروع ہو جاتی ہے. آج آپ لوگ بتائیں کہ آج آپ کس سورہ کے لیے تیار ہیں, اس کے فہم کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. سورہ دخان, ماشاء اللہ بارک اللہ. جی بالکل, لیسن نمبر 238, اس کے ہم ٹرانسلیشن لیں, اور آیت نمبر 1 سے 59 تک. اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو برکت دے, لکھنے میں آسانی کرے, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد تفسیر ہوگی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 238, آیت نمبر 1 سے 49, سورۃ الدخان. لیسن نمبر 238, آیت نمبر 1-59. لفظی ترجمہ لکھیں گے. تھوڑا سا جلدی بولوں گی کیونکہ نئے لفظ کم ہیں اس صورت میں, بہت سارے الفاظ وہی ہیں جو ہم پیچھے کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم. والکتاب المبین, قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ, بے شک ہم نے نازل کیا اسے. فی لیلۃ مبارکۃ, ایک مبارک رات میں. انا کنا, بے شک ہم ہیں. منذرین, ڈرانے والے. فیہا, اس میں. یفرقو, فیصلہ کیا جاتا ہے. کل امرن حکیم, ہر حکمت والے کام کا. امرن, حکم. من اندینا, ہماری طرف سے. انا کننا, بے شک ہم ہیں. مرسلین, بھیجنے والے. رحمتم من ربک, رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. انہو, بے شک وہ, ہوا وہی. السمیع العلیم, خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. رب السماوات والارض, رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم, اگر ہو تم موقنین یقین کرنے والے. یا قاف نون اس کا روٹ لکھ لیجیے. لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا اس کے سوا. یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ربکم رب تمہارا. ورب آبائکم الاولین اور رب ہے تمہارے باپ داداؤں پہلوں کا. یا رب ہے آبائکم الاولین تمہارے پہلے باپ داداؤں کا. بل بلکہ ہم وہ فی شکن شک میں یلعبون کھیل رہے ہیں. لام عین با فرتقب تو انتظار کرو. را قاف با روٹس کا. یوم تات السماء اس دن کے آئے گا آسمان. بدخان دھوئیں کے ساتھ. مبین ظاہر. دال خان روٹ دخن دخان. یخش الناس وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ہذا عذاب علیم یہ عذاب ہے دردناک. کیا کہیں گے اس وقت. رب نکشف عنا العذاب اے ہمارے رب کھول دے ہم سے عذاب. مراد ہے دور کر دے. دور کر دے ہم سے عذاب. انا مؤمنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکرا کہاں ہے ان کو نصیحت. ایک محاورہ ہے. کہاں ان کو نصیحت. وقد جاءہم اور تحقیق آ چکا ان کے پاس. رسول مبین رسول کھول کھول کر بیان کرنے والا. ثم پھر. تولوا عنہ وہ پھر گئے سے. وقالوا اور کہنے لگے. معلم مجنون سکھایا ہوا ہے دیوانہ. معلم کا روٹ ہے لام میم اور مجنون جیم نون نون سے. مفعول. انا بے شک ہم. کاشف العذابی کھولنے والے ہیں عذاب کو. قلیلن تھوڑا سا. انکم بے شک تم. عائدون دوبارہ پہلی حالت پر لوٹنے والے ہو. عین وہ دال روٹ ہے عائدون کا. یوم جس دن. نبتشل ہم پکڑیں گے. با تو ایشین البت شتا پکڑ. سیم روٹ ہے. الکبرا بڑی سخت. انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. نون قاف میم. ولقد فتنا اور ہم آزما چکے ہیں. فاتانون قبلہم ان سے پہلے. قوم فرعون قوم فرعون کو. وجاءہم رسول کریم اور آیا ان کے پاس ایک رسول کریم عزت والا. ان ادو کے سپرد کر دو. الیہ میرے یعنی سپرد کر دو میرے. عباد اللہ ہی اللہ کے بندوں کو. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے. رسول امین، رسول ہوں با امانت، و اللہ اور یہ کہ نہ، تعلو تم سرکشی کرو، اللہ اللہ کے مقابلے میں، انی بے شک میں، آتی کم آیا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ، وانی اور بے شک میں، عزت بربی پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی، و ربکم اور تمہارے رب کی، ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار کر دو، راجمی و ان اور اگر، لم نہیں تو مینو تم ایمان لائے، لی مجھ پر، فا تزلونی تو ایک کنارہ ہو جاؤ مجھ سے، عین ظلام عذر روٹ ہے اس کا، فدا ربہو بس پکارا اس نے اپنے رب کو، انا کہ بے شک، ہا اولائی یہ قوم مجرمون مجرم لوگ ہیں، فاسری بی عبادی تو لے جا میرے بندوں کو، لیلن رات میں، انکم بے شک تم، متبعون پیچھا کیے جاؤ گے، تابعین وت رکل بحر رحوا اور چھوڑ دو دریا کو ٹھہرا ہوا، رہا واؤ، انہم بے شک وہ، جندم مغرقون ایک لشکر ہیں ڈوبنے والے، کم ترکو وہ کتنے ہی چھوڑ گئے، من جنات و عیون باغات اور چشمے، و ذروع اور کھیتیاں، و مقام کریم اور نفیس مکان، ونعمتن اور نعمتیں، کانو فیہا وہ تھے اس میں، فاکہین مزے اڑاتے، کذالک اسی طرح، وأورثناها اور ہم نے وارث بنایا ان کا، قوما آخرین دوسری قوم کو، فما بکت پس نہ روئے، علیہم السماء ان پر آسمان، والارض اور زمین، بانو منظرین اور نہ تھے وہ ڈھیل دیے ہوئے، ایسا زبردست منظر سے ہمیں آتا ہے، ولقد اور بے شک، نجینا ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین ذلت والے عذاب سے، من فرعون فرعون سے، انہ بے شک وہ، کانا تھا، عالیم سرکش، من المصرفین حد سے بڑھ جانے والوں میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق، اخترناہم ہم نے ان کو پسند کیا، علی علم جانتے بوجھتے دانستہ، علل عالمین تمام جہان والوں پر. وآتیناہم اور ہم نے ان کو دین. من الآیاتی نشانیاں. ما فیہی وہ جن میں. بلا ام مبین آزمائش تھی کھلی. ان بے شک. ہاؤلائی یہ لوگ. لیقولون البتہ کہتے ہیں. ان ہی نہیں یہ. الا مگر. موتتنا ہمارا مرنا. الاولى پہلی بار یعنی ایک ہی بار. وما نحن اور ہم نہیں. بمنشرین دوبارہ اٹھائے جانے والے. فأتوا تو لے آؤ. بآبائنا ہمارے باپ دادا کو. ان کنتم اگر ہو تم. صادقین سچے. اہم کیا وہ. خیرن بہتر ہیں. ام یا. قوم تبا قوم تبا. والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے تھے. اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو. انہم بے شک وہ. کانو مجرمین تھے مجرم. وما خلقنا السماواتی اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. لاعبین کھیلتے ہوئے. ما خلقناہما ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا. الا بالحق مگر مقصد کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ. ولیکن اور لیکن. اکثرہم ان میں سے اکثر. لا یعلمون نہیں جانتے. ان یوم الفصلی بے شک فیصلے کا دن. میقاتہم ان سب کا وقت مقرر ہے. اجمعین سب کا. یوم جس دن. لا یغنی نہ کام آئے گا. مولن کوئی ساتھی. ام مولن کسی ساتھی کے. شیئن کچھ. ولاہم اور نہ وہ. ینصرون مدد کیے جائیں گے. الا مگر. من رحم اللہ جس پر رحم کیا اللہ نے. انہ بے شک وہ. هو العزیز الرحیم وہی غالب ہے رحم کرنے والا. ان شجرۃ الزقوم بے شک درخت تھور کا. طعام الاثیم کھانا ہے گناہگاروں کا. کل مہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. یخلی فی البطون کھولتا ہے پیٹوں میں. کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا گرم پانی. خذوہ تم پکڑ لو اس کو. فاتلوہ پھر کھینچو اس کو. عین تالام الی سواء الجحیم جہنم کے بیچو بیچ. تک لے جاؤ یعنی تم مصبو پھر ڈالو. فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم کھولتا ہوا پانی ذق چک انکا بے شک تو انت العزیز الکریم بہت زور آور عزت والا تھا ان ہذا بے شک یہ ما کنتم جو تھے تم بھی اس میں تم ترون تم شک کرتے ان المتقین بے شک متقی لوگ فی مقام امین امن کے مقام میں ہوں گے فی جنات باغات میں وعیون اور چشموں میں یلبسونا وہ پہنے ہوئے ہوں گے من سندس باریک ریشم سے واستبرق اور موٹا ریشم متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے کذالک اسی طرح وزوجناہم ہم جوڑ بنا دیں گے ان کے بحور عین پڑی آنکھوں والیوں سے یدعونا وہ مانگیں گے فیہا اس میں بکل فاکہت ہر قسم کے پھل آمنین اطمینان سے لا یذوقونا نہیں وہ چکھیں گے فیہا الموت اس میں موت الا الموتۃ الاولی سوائے پہلی موت کے ووقاہم اور بچا لیا اس نے ان کو اللہ نے عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے فضلم میں ربی کا فضل سے تمہارے رب کے ذالکا یہ هو الفوز العظیم یہی کامیابی ہے بڑی فَإِنَّمَا اس کے سوا نہیں یسر نہ ہو ہم نے آسان کر دیا اس کو بِلِسَانِ کا آپ کی زبان پر لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے فَارْتَقِبْ پس آپ انتظار کیجئے اِنَّهُمْ بے شک وہ مترقبون انتظار میں ہیں را قاف بار اٹھے مترقبون کا اور فرتقب کا بس جی کافی طویل لیسن تھا اب تلاوت سنیں گے انہیں آیات کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 238 آیت نمبر 1 سے 49 سورۃ الدخان لیسن نمبر 238 آیت نمبر 1-59 چند باتیں سورت کے بارے میں ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الدخان 44 یعنی 44 نمبر کی سورت ہے اس کا نام الدخان آیت نمبر 10 کے اندر ایک لفظ آیا ہے یوم تاتی السماء بدخان مبین کہ جس دن آسمان آئے گا ایک دھوئیں کے ساتھ واضح اس سے یہ لفظ ہے لفظ دخان کا معنی دھواں ہی ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے انگلش میں اس کو فوگی کہیں گے یعنی ایک کلیئر نہ ہو سورۃ دخان ان صورتوں میں سے کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوامیم کی مسلسل صورتوں میں سے ایک صورت ہے یہ صورت کب نازل ہوئی کوئی خاص واقعہ یا روایتوں میں نہیں ملتی لیکن اگر مضامین پہ غور کریں تو بالکل وہی انداز ہے سورۃ زخرف کا ہے کفار کا عناد اسلام کے لیے بڑھتا جا رہا تھا عناد اب عداوت میں بدل گیا اب یہ بات جو تھی کھل کے سامنے آئی پرسیکویشن اور ظلم و تشدد کے بازار کھل گئے ایسے وقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک قحط آیا، اسی طرح تم میری بھی مدد اس قحط کے ذریعے کر، کیونکہ بعض لوگ سیدھی طرح مانتے نہیں ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب لوگ اس راستے کی اتنی بڑی رکاوٹ بنے کہ وہ پیغام دبنے لگا یا بدلنے لگا تو پھر بد دعا کی۔ یا نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کی طرح کسی بھی نبی نے اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی کفار پہ، ہاں جب ان کی کوششوں کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہو تو ایک سچے داعی دین کے دل سے بھی بد دعا نکلتی ہے اور نبی کے بھی نکلتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، آسمان سے بارشیں بند ہو گئیں، خشک سالی ہوئی، ہر طرف خاک اڑنے لگی، کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں، مردار کھانے پہ مجبور ہوئے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے، چنانچہ پھر اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان کو ایک لشکر کی صورت میں بھیجا، اس نے جا کے پھر رشتہ داریوں کا واسطہ دیا، پرانی دوستیوں کا وعدہ تعلق پیش کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب دعا کریں گے تبھی یہ مشکل جو ہے وہ دور ہوگی، اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ پچھلی باتیں کہتے دہراتے آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور اس پر پھر وہ قحط ختم ہوا، آسمان سے بارشیں آئیں اور اس کے بعد لوگ پھر مطمئن ہوئے۔ ایک تو قحط پڑ گیا تھا، دوسرا یمامہ کا حاکم یمامہ بن اسال بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ میں عربوں کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا اناج کا، قریش مکہ کو نہیں دوں گا، اور مکہ والوں کے پاس خود تو کچھ اگتا نہیں تھا، یمامہ سے یہ ساری چیزیں آتی تھی۔ جب اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا تو پھر تو سمجھیں کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آخر پھر اللہ کے نبی کی فرمائش یا سفارش پہ یمامہ نے بھی ان کا اناج جو تھا کھولا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے تو آپ کو ہر دور کے اسلام اور مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ کھل کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس صورت کے مضامین پہ اگر غور کریں تو سب سے پہلی بات ہے، اس قرآن کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا سمجھتے ہو، تم غلطی کر رہے ہو۔ پہلی ہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا مضمون کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے تمہارے سروں پر ایک بلا ہے جو نازل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ تو ایسی مبارک گھڑیوں میں نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لے کر تمہارے پاس پہنچا۔ تیسرا مضمون اس سورت کا کیا ہے کہ تم اپنی غلط فہمی سے نکل آؤ جس میں تم اپنی نادانیوں کی وجہ سے پڑے ہو، اور غلط فہمی کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا مقابلہ کر لو گے، تم جیت جاؤ گے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے، یہ اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ کا یہ فیصلہ منظور نہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ دین کو روک کے دکھا دے۔ چوتھی چیز جو اس سورت کے مضامین میں ہے کہ اللہ کو تم خود بھی زمین و آسمان کا مالک سمجھتے ہو، خالق سمجھتے ہو، زندگی موت اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہو، مگر اس کے باوجود دوسروں کو معبود بناتے ہو، اسی کے لیے حجتیں کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ باپ دادا کا نام۔ تو ذرا شعور کو استعمال کرو کہ اگر تم باپ دادا کا نام لے کر اس نبی کی مخالفت پہ آ گئے تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اس وقت تمہارے پاس کون ہوگا۔ پانچویں چیز جو اس سورت کے مضامین میں ہے وہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہارا پیٹ بھی بالے اور تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے، اسی کے لیے اس نے رسول اور کتاب بھیجی۔ اور اس کے بعد وہ آیات بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں قحط کا تذکرہ ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستوں میں رکاوٹیں بن جاتے ہیں وہ دنیا میں ہی غربت کا اور فقیری کا اور مسکنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منگتوں کی طرح وہ دنیا میں کبھی غیر مسلموں سے مدد مانگتے ہیں، بڑی حکومتوں سے مانگتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اسی تناظر میں پھر اس صورت میں فرعون اور موسیٰ کے سبھی بیان کیا گیا کہ آج جب آزمائش مکہ والوں پہ پڑی ہے، ٹھیک یہی آزمائش اس دور میں بھی پڑی تھی جب فرعون حکمران تھا، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ جب مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈبویا، اور وہاں پانی کا زیادہ ہونا وہاں فتنہ بن گیا، مکہ والوں کے لیے پانی کا کم ہونا بن گیا۔ اور آخری مضمون پھر سورت کا آخرت ہے۔ اب آپ کو ساری صورتوں میں یہی انداز کم و بیش دکھے گا کہ بالکل آخر میں جنت اور جہنم، اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں جنت اور جہنم دور دکھتی تھی، کہتے تھے اچھا ہوگی کوئی کبھی کہیں، ہاں دیکھیں گے، لیکن قرآن پڑھتے اور آخری ان پاروں میں جنت اور جہنم کا اتنا کثرت سے تذکرہ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس دروازہ کھولیں گے تو اس کے باہر جنت دکھے گی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا دروازہ کھلے تو وہ جہنم ہوگی. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت کو شروع کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورت ہے, اس کی فضائل بھی کچھ کتابوں میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن ان کی روایتوں میں اختلاف ہے, اس لیے میں ان کو بیان نہیں کر سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم حروف مقدات ہیں. والکتاب المبین, حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم ہے. وہ بھی قسم کا الکتاب قرآن کے لیے, اور المبین قرآن پاک کا نام ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا ایک اپنا نام ہوتا ہے ایک ساتھ دوسرا نام لگ جاتا ہے, تو قرآن کو المبین بھی کہتے ہیں, اور مبین لازم اور متعدی دونوں ہوتا ہے, پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی. یعنی خود بھی واضح ہے, سمجھنی آسان ہے, مشکل بالکل نہیں ہے, اور یہ دوسری چیزوں کو کھول کے بھی بیان کرتی ہے. سورہ زخرف کے شروع میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا خیر و برکت والی رات میں. کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے اسے اتارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی خود نہیں بولی بلکہ ہم نے اس کو بھیجا. دوسری بات کب بھیجا, لیلۃ مبارکہ برکت والی رات میں. لیلہ رات کو کہتے ہیں, مبارکہ برکت والی رات. کیا مطلب, یہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس کو سورۃ القدر میں بھی کہا گیا لیلۃ القدر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سورۃ بقرہ کی آیت 85 میں آتا ہے. سورۃ قدر کی پہلی آیت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو لہذا یہاں لیلۃ المبارکہ, سورۃ قدر میں لیلۃ القدر, اور سورۃ بقرہ میں شہر و رمضان کا لفظ ہے. یہ تینوں ایک ہی رات کے لیے آیا جو کہ رمضان کی آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی. قرآن پاک تو 23 سال میں نازل ہوا دکھتا ہے, پھر یہ ایک ہی رات کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس کے بارے میں وہ بات سن لے جو انشاءاللہ سورۃ قدر میں جا کے قدر تفصیل سے ہم کریں گے, کہ قرآن پاک کے نزول کے دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ آپ کہتے ہیں نا, یہ فیز 1 فیز 2, ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں, فرسٹ فیز میں یہ چیزیں بن جائیں گی, دوسرے میں یہ بنیں گی, اس طرح سے آپ سمجھ لیں. تو قرآن کا نزول دو سٹیپس میں ہوا. پہلا نزول تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک, یہ فرسٹ فیز تھا. سیکنڈ فیز تھا آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. پہلا فیز لوح محفوظ سے آسمان دنیا کا, یہ ایک دم ہوا تھا. جہاں بھی بات آتی ہے لیلۃ القدر, لیلۃ مبارکۃ, یا ایک رات میں یا رمضان کی رات میں نازل کیا, تو اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نزول ہے. پھر جب ہم وہاں سے آگے دیکھتے ہیں دنیا, تو وہ تقریباً 23 سال یعنی 22 سال کچھ مہینے بنتے ہیں, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اشکال نہیں ہونا چاہیے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا رمضان ہی کی رات میں کہ انسانیت کو سنوارنا ہے, اور اس کے لیے رہنمائی کا ایک آخری ایسا ناقابل تبدیل نسخہ بھیجنا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہوگا. یہ رات وہی رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا, اور کیوں بھیجا؟ انا کنا منذرین, غور کیجئے گا, ایک ایک لفظ انذار کو ثابت کر رہا. ہم نے یہ قرآن کیوں بھیجا؟ تاکہ تم چومو, تم چاٹو, تم اس کی قسمیں کھاؤ, تم بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھو, اس کو رخصتیوں میں رکھو, اس کی آیتوں کے تعویذ بنا کے گلوں میں پہنو, اس کی آیتوں کو برکت کی نیت سے گھر کی دیواروں پہ چپکا دو. ہرگز نہیں. انا کنا منذرین, اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کتاب انذار کرتی ہے, یہ کہا ہم ہیں منذر, ہم سے بات کرو. یہ کتاب انذار کے لیے آئی تھی, ہم نے اس کو اعمال اور افعال اور فضائل کے لیے رکھ لیا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں, کچھ برکت کے لیے پڑھتے ہیں, کچھ وظیفوں کے لیے پڑھتے ہیں, کچھ جنوں کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں, کچھ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو اس کو انذار کے لیے پڑھتے ہیں. اور انذار نذور, پیچھے بہت دفعہ بات ہوئی سورہ شورا میں, تو بہت ہی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی, وقت آنے سے پہلے ڈرا دینا. یہ نہیں کہ سر پہ پڑ گئی مصیبت پھر آپ نکل رہے ہیں کام کرنے, بارش پڑ گئی تو آپ چھت بنانے نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ہمیں ملتا ہے, کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب جنت سے نیچے نکالا تو کیا کہا؟ کل نہ بھی تو منہا جمیا، ہم نے کہا سب چلے جاؤ ادھر سے. فرمایاتین منی ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو وہ وعدہ جو آدم کی زمین پہ آمد کے موقع پہ کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پورا کیا، اور آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا. اور یہ رات برکتوں والی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس رات میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا. پھر رات برکت علی اس لیے بھی ہوئی کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہمیں سورہ قدر میں ملیں گی. ایک مغالطہ تھوڑا سا دور کر دوں کہ کچھ لوگوں کو یہاں لیلۃ مبارکۃ سے 15 شعبان کی رات کی غلطی لگی، اور یہ ہے وہ آیت جو آپ کو اخباروں کے آرٹیکلز میں، بروشرز میں، یا کچھ ایسی کتابیں جن کی سند میں یا جن کی اوتھینٹیسٹی میں شک ہوتا ہے ان میں یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی، اور لوگ اس کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑ کر جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے پیش کرتے ہیں، اور یہی آیت پیش کرتے ہیں. اور چند ضعیف روایتیں، چند نہیں بلکہ کئی ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ اس رات کی عبادت کو بخشش کی رات، قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے مطابق جہنم سے آزادی کی رات کرتے ہوئے مناتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس رات قبرستان میں جا کے دعائیں پڑھتے اور کئی کام کرتے، چراغا کرتے ہوئے، حلوے پوریاں پکاتے ہوئے کھاتے دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب اگر اس آیت کی اس ٹیکس میں تفسیر سننا چاہیں تو آپ ویب سائٹ پہ جائیے، آڈیوز میں آپ کو ایک لنک دیکھے گا اسلامی مہینے، اس میں سے آپ شعبان کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ اسی ایک آیت کی تقریباً 1 گھنٹے کی تفسیر ہے جس میں ہم نے اس کو شب برات کے کانسیپٹ میں کیا، تو وہاں آپ سن سکتے ہیں. یہاں تفسیر کی حد تک اتنی بات کافی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کی برکتیں صرف ایک رات میں نہیں ہوتی، ساری زندگی کے لیے. اور اللہ جو منذر ہیں تو وقت آنے سے پہلے مصائب اور آلام سے بر وقت آگاہ کر دیا، جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا دے گا، اور جو نہیں بچنا چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو پھر نہیں بچائے گا. سیدھی سی بات ہے، آپ نہیں بنتے جب آپ کو کوئی چاہ نہیں تو ہمیں کوئی راہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دیتی ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فیہا یفرقو کل امر حکیم، اسی رات میں ہا کے نیچے لکھ لی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس رات میں ہوتا کہ اترتے ہیں، یفرقو فرقہ سے، یفصلو اور یبینو کے معنوں میں یہاں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کام، اور حکیم بمانی پر حکمت، کیونکہ اللہ کا ہر کام بحکمت ہوتا ہے. اسی طرح حکیم بمانی محکم، مضبوط اور پختہ، یعنی ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کا امکان ہی نہیں. اور اسی رات کے بارے میں پھر یہ بات صحیح روایات سے ملتی ہے کہ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں 1 سال تک، کس نے مرنا کس نے جینا. ہمارے ہاں یہ بھی 15 شعبان سے منسوب کیا جاتا ہے، پتے لگتے پتے جھڑتے، تو یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پتے لگنے جھڑنے کا کام جو ہے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے. بہت کم لوگ اس شعور کے ساتھ کو جاگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 15 شعبان کو اس شعور سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. یہاں کہا من کل امر حکیم، اور سورت قدر میں کیا کہا؟ تنزل الروح والملائکۃ فیہا من کل امر. تو دونوں باتوں کو جمع کر لیجئے کہ اس رات پورے سال کے معاملات جو ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے، اور اگر کل تک نہیں پتا آج پتا چل گیا تو کوئی بڑی بات نہیں، انسان اسی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ اس رات میں نہ صرف یہ کہ افراد کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کس کو جینا ہے کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے کتنا نہیں ملنا، بلکہ اس رات اقوام کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. کون سی قوم اس سال ڈوبے گی، کس کو عروج ملے گا، کس کا تختہ الٹا جائے گا، کس کو کیا ہوگا، ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے، آرگنائزیشنز کے فیصلے، گروہوں کے فیصلے، مسجدوں کی تقدیروں کے فیصلے، مدرسوں کے فیصلے اس ایک رات میں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دفتر پکڑا دیتا ہے کہ جاؤ اس کے اندر اب جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرو، تو گویا کہ قانون پاس ہو گیا تو اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، ہر حکم ہماری جناب سے نکلتا ہے، ہم ہوتے ہیں اس کو نازل کرنے والے، ہم ایسے نہیں کر دیتے کہ بھئی چھوڑ دو چلو یہ کر لو چلو یہ نہیں پھر یہ کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ بہترین طریقے سے پوری طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور کوئی اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا. ہم تو کچھ کہہ بھی دیں تو پھر بھی کام ویسا ہو جائے تو بڑی بات ہے نا، ہم کچھ بھی سوچ لیں اللہ کرے تو وہ کام ویسا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ڈھل مل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات پتھر پہ لکیر سے بھی بڑی ہے. لہذا امرم مینین دینا، آپ محسوس کر رہے اپنی بات بہت آ رہی ہے اس میں، انا کنا منظرین امرم مینین دینا یفرق کل امر حکیم، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں کتاب و رسول کو بھیجنے والے. جس کو جھگڑا کرنا ہے آ کے ہم سے جھگڑے، جس کا گیلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا، ولید بن مغیرہ کو ہونا تھا، آ کے ہم سے بات کرے. اب دیکھیے کہ بہت شاہانہ قسم کا انداز ہے اس صورت کا. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگ ایشوز کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہوتی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے لوگوں کو اتھارٹیز دی ہوتی ہے کہ اچھا اس مسئلے کو آپ ٹیکل کر لیجیے گا، اس کو آپ کر لیں. کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں جی فلاں بات نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اسے کہیں کہ آ کے مجھ سے بات کریں. یہ جو بات ہے نا مجھ سے بات کریں، یہ بندے کی ہوش گم کرنے والا اسٹائل ہے. اللہ تعالیٰ کرے انا کنا مرسلین، تم اس رسول کی رسالت پہ اتنے کیوں پیچ و تاب کھا رہے ہو؟ تمہارا دل کیوں کڑ کڑ جا رہا ہے؟ کیوں جل رہے ہو؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ جو عزت دے رہا ہے، جو اس کے ذریعے سے مکہ کے رسم و رواج کفار کے طور طریقے ختم ہو رہے ہیں، تو کیا تمہیں اللہ کے اس فیصلے پہ اعتراض ہے؟ آؤ پھر ہم سے بات کرو. تم تو اس کو عذاب کہتے ہو. دیکھیے مکہ والے اللہ کے نبی کو اپنے لیے بہت بڑی آزمائش سمجھے ہوئے تھے. گھر گھر میں فتنے، بیویاں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، عورتیں خود مختار ہوتی دکھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نعوذ باللہ اس کو نحوسا سمجھتے ہو، حالانکہ رحمتوں میں ربک، یہ سراسر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. رب کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے پاس اپنا آخری نبی بھیجا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کوئی ایسی جذبات میں نہیں کیا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اپنی مخلوق کی التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ضروریات سے باخبر بھی ہے، اور ان کے دلوں کے احساسات اور خیالات تک کو جانتا ہے. وہ صرف انسان کی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا، وہ انسان کی خواہشات بھی پوری کرتا ہے. اس کو زبان سے کہنا ہی نہیں پڑتا ہمیں، وہ دل کے اندر اٹھنے والے خیال اندیشے ان چیزوں کو بھی رکھ لیتا ہے، پیش کر لیتا ہے. یہاں کون سی رحمت دکھی ہمیں اللہ کی؟ گھر والی، کوٹھی مل جاتی ہے، بیٹا مل گیا، فلاں پہ اللہ کی رحمت ہو گئی. اللہ کرے وہ بچہ ہونا ہے جو وہ رحمت ہی ہو. فلاں پہ بڑی رحمت ہوگی، اس کا رشتہ ہو گیا، اللہ کرے وہ رشتہ رحمت بنے. فلاں کو اپنا گھر مل گیا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن یاد رکھیے ایک چیز، رسالت رحمت کا حصہ ہے. جس کی زندگی میں کتاب آ جاتی ہے اس کو پھر اللہ کی رحمتوں پہ یقین آنے لگتا ہے. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر حقیقت میں تم ایماندار ہو، اگر حقیقت میں تمہیں سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے وہ ہوئی جو زمین و آسمان کے سارے معاملات کو چلا رہا ہے، تو پھر تم کبھی بھی اس کے اس فیصلے پہ اعتراض نہ کرتے. تم یقیناً اس نبی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے، تم تو اس کو جی صدقے کرتے کہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ہم پہ رحمت ہوئی، زمین و آسمان کے رب نے کسی کو نامینیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجا. لیکن اگر تمہارے دل میں اتنا بغض اور حسد ہے اس نبی کے لیے، تو مان جاؤ کہ تمہارا ایمان داغدار ہے، کانا ہو گیا. سیب کو داغ لگتا ہے نا، پھینک دیتے ہیں. اس طرح جب دل کے اندر شک کا کیل کھستا ہے نا، تو رحمت بھی زحمت لگنے لگتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا سو کیا، اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ہوش کرو، تم جو مرضی کرو، لیکن یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اس کے راستے میں تم جو رکاوٹ کھڑی کرو گے میں تم سے نپٹوں گا. اور بات نہیں سمجھ آئی کس رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ کس رب کا فیصلہ تھا، تو سمجھ لو لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. یہ ہے حقیقت جو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہی نہیں، اس کا ہر فیصلہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. اس حقیقت سے جو انکار کرے گا وہ پرلے درجے کی حماقت کا اظہار کرے گا. ایک رب کو چھوڑ کر باپ دادا کے نام لے کر اتنوں کو پوجنا پنانا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بتاؤ کس کے ہاتھ میں حیات اور کس کے ہاتھ میں ممات ہے؟ یحیی و یمیت، جن باپ دادا کے نام لے کر تم اتراتے ہو، جیتے ہو، ان کی نسبت پر تم فخر کرتے ہو، جن کی جائیدادوں کے مالک اور وارث تم بنے ہوئے ہو، ان کا خالق اور مالک بھی اللہ تھا، تو اتنی باکمال اور اتنی ذوالجلال و الاکرام ہستی پر ایمان نہ لانا، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وہ کانٹا جو انسان کو نور یقین سے محروم کر دیتا ہے، شک۔ شک اتنی بری چیز ہے، ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، سارا جوش جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شک ہر چیز کو چاٹ کے رکھ دیتا ہے، زندگی کا حسن ختم کر دیتا ہے شک۔ اب جن کو اس کتاب پہ شک ہے، ان کا دل لگے گا اس کتاب میں؟ آپ کہتے ہیں میں بڑی فوکس ہو کے پڑھ پڑھا رہی تھی، ایک دم پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میری طبیعت گر گئی، کوئی کہتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرے اوپر رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بہت مشکلات آ گئیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں شک تو نہیں آ گیا۔ لکھ لیں ایک بات، ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، جس کے دل میں اس کتاب کے بارے میں ہلکا سا بھی شک آ جائے گا، اللہ اس کو اس کتاب سے دور کر دے گا۔ نماز سے جو شک کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پڑھے نہ پڑھے، آپ دیکھیں وہ نہیں پڑھتے، کوئی کہتا نہیں کبھی پڑھ لیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، شک آ گیا۔ کتاب کا شک، نبی پہ شک، اور یہاں خاص طور پہ جس ٹیکسٹ میں بات تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو شک پڑا ہوا ہے کہ اللہ کا نبی آیا ہوا کیوں ہے، یہ اللہ کا نبی کیوں ہمیں صبح و شام انتظار کرتا ہے، شاید ان کو لیڈر بننا ہے، شاید ان کو پیسے جمع کرنے ہیں، شاید ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یلعبون، کون سا کھیل تھا؟ گڈیاں پٹولے کھیل رہے تھے، کیا کھیلتے تھے؟ یہ دنیا داری کے کام۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے جس میں پڑے ہوئے، بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دین، دینداروں پہ شک، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ اپنے کھیل تماشوں میں دل زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے ان کو، فرتقب، آپ ذرا انتظار کریں، رقیبہ، رقیب، یہ رقب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقیب کہتے ہیں وہ جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہو۔ گردن پہ کس کی نظر ہوتی ہے؟ دشمن کی، کیونکہ اس نے آپ کی گردن کاٹنی ہوتی ہے۔ تو فرتقب میں انتظار کا معنی بھی ہے اور انجام کو دیکھنے کا معنی بھی ہے۔ کہا ہے نبی آپ انتظار کیجئے، یوم تاتی السماء بدخان مبین، اس دن کا جبکہ ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں، کیا ہوگا اس وقت؟ یخش الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ پہلے سے خبر دے دی گئی، جس کا تذکرہ ہم سورت کے تعارف کر چکے، کہ جب اللہ کے نبی کو خوب ستایا گیا، دولت اور اپنی عشرت کے نشوں میں چور تھے، دنیا کے مال اتنے تھے کہ ہر قافلہ بڑے سونے چاندی سے بھرا ہوا آ جاتا، اس دولت نے ان کو متکبر بنا دیا، اور جو ہی دل میں بڑائی کا احساس آتا ہے حق کی آواز سنتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات جو بینات تھی ان پہ تدبر کرنے کی بجائے انہوں نے اس پہ شک کرتے ہوئے کھیل تماشا کیا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں چند دن انتظار کیجئے، وہ قحط آنے والا ہے کہ یوں اللہ کے عذاب کے شکنجے میں کسے جائیں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے گا، اور نہ ان کے گھروں میں بادل آئیں گے، نہ بارشیں برسیں گی، نہ ان کے صحراؤں میں کھیت لہلہائیں گے، اور ان کے کھیت اور ان کی چراگاہیں جو ہیں یہ ویران ہو جائیں گی۔ پہلے سے خبر دی، خاک اڑے گی، دیکھنا ساری فضا ابر آلود ہوگی، اور اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو دھواں دکھے گا۔ اور یہ سب ہوا، کہتے ہیں کہ اتنی نکاہت تھی کہ ان میں سے جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں دکھتا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ تاتی السماء بدخان مبین، اندھیرا چھا جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میری نظر ایک جگہ نہیں ٹکتی۔ اس وقت پھر ان کی زبان پہ کیا لفظ ہے؟ ربنا اکشفن العذاب انا مومنون، اس وقت کہیں گے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان یاد آیا ان کو، آج ایمان کون سا ایمان؟ انا لہم الذکرہ، ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید اب کہاں رہی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہر باتیں آتے، یہ اب ایمان لائیں گے؟ اب نصیحت لائیں گے جبکہ رسول روٹ کے جا چکا. وقد جاءهم رسول مبین, اور حالانکہ ان کے پاس تشریف لائے تھے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ. ثم تولوا عنہ, پھر انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے. وقالوا معلم مجنون, کہنے لگے سکھلایا ہوا دیوانہ. یہ لقب ہمیں ملا آج تک, معلم مجنون, مجنون معلم. انا کاشف العذاب قلیلا, ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصے کے لیے. انکم عائدون, تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی دعا سے ہی صحیح یہ قحط کا عذاب کچھ دن کے لیے ان سے ہٹ جائے گا, لیکن کیا اس کے بعد ان کو عقل آ جائے گی؟ چند دن نہ گزرے پھر وہی ساری باتیں. اندر سے بیماری دور نہ کرے نا, کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم بعض دفعہ حالات کی ریزسٹنس سے تھک جاتے ہیں, پھر کہتے نہیں بس اب نہیں کروں گی, اب ایسا نہیں کروں گی. دو چار دفعہ کے بعد پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں. جب دل سے کفر نہیں جاتا نا, کفر کی ہمدردیاں اور کفر کی محبتیں بھی نہیں جاتی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دی کہ اللہ کے نبی کی دعا کے باوجود بھی تھوڑے دن کے لیے عذاب ان سے ہٹا, لیکن پھر یہ دوبارہ کفر کی طرف آئیں گے. کوئی بات نہیں. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ, جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے. انا منتقمون, اس روز ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. ان بطش ربک لشدید, تیسرے بارے میں بھی آتا ہے, اللہ کی پکڑ ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, اذا بطشتم بطشتم جبارین, جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جابر بن کر. یہ اللہ کی پکڑ تھی. اب دیکھیے کہ بعض لوگوں نے ان ساری آیتوں میں قیامت کا بھی منظر کہا کہ یہ شاید قیامت کے دن ہوگا کہ آسمان دھواں دھواں ہوگا, لیکن پوری آیتوں کو اکٹھا میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ کوئی حساب نہیں بنتا. قیامت کا عذاب جب آئے گا تو کیا پھر وہ ہٹے گا؟ دور نہیں کیا جائے گا. اس لیے ان کاشف العذاب کی بات تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر قیامت کے قریب, یعنی قرب قیامت کے قریب جو ایک دھوئیں کا عذاب آنے والا ہے, اس کا تذکرہ ہے کہ جو سب لوگ ہانگ کر میدان محشر کی طرف لے جائے گا. وہ بھی تفسیر کوئی سارے مضمون کی طرف نہیں دلتی, کیونکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ رسول کا آنا اور رسول کو جھٹلانا اس سے ریلیونٹ ہے. تو لہٰذا اس کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم پہلی دفعہ میں کر چکے, کہ اللہ کے نبی کے دور کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی بد دعا کے ذریعے ان کے ساتھ پیش کی گئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات تھے اس کی بات کی. کہتے ہیں کہ ان کو مردار کتے تک کھانے پڑے, جانوروں کے اونٹوں کی جو اوجری ہیں ان کا پانی تک یہ پی گئے. میں سوچتی ہوں جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے اسلام پہ جو مشکلات آتی ہیں, وہی چیزیں کفر کی طرف یا نافرمانیوں کے ساتھ خود بخود بھی آنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش کر کے پہلے سے متوجہ کر دیا کہ دیکھو جن لوگوں کو اللہ کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی, وہ حقیقت میں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب ایسی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا آنا چاہیے؟ دیکھا کتنے برے تھے نا, کتنے خراب تھے. ان کو تو چھوڑ دیجئے وہ کتنے خراب تھے, ہم اپنے حالات پہ دیکھیں کہ کل تو اللہ کا نبی موجود تھا اور آج تو نبی کی کتابیں, نبی کی باتیں, نبی کے اقوال اور نبی کے ذریعے سے ملا ہوا یہ قرآن موجود ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آج کیا حال ہو سکتا ہے اس کے معاملے میں؟ کیا آج ہمارا یہاں تک معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے سب سے پیچھے ڈالا تو نبی کی بات کو ڈالا, نبی کے ذریعے جو پیغام آیا اس کو ہم نے سب سے پیچھے ڈال دیا؟ تو اس لیے انسان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے. اس آیت کی روشنی میں وہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہیں جو قیامت کے قریب دھوئیں کی ہوں گی. میں ادھر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ تفسیر ہمیں کوئی اس کے قریب نہیں دکھتی, لیکن انشاءاللہ جب ہم اپنی کتاب علامات قیامت کا بیان پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ چیز بہرحال مل جائے گی. اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ یہ سب کچھ ہوا, اب بتایا گیا کہ مکہ والوں کی یہ پکڑ جو ہوئی یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, اور آیا ان کے پاس معزز رسول. کون سا رسول؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہ دیکھو جب ان پہ عذاب پڑتے ہیں یہ بل بلاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, پھر جب عذاب ٹل جاتا ہے پھر وہی کام کرتے ہیں. تو یہی عادت تو قوم فرعون کی تھی. پیچھے ہی ہم نے پڑھا ابھی پچھلی سورت میں کہ بار بار عذاب آتے تھے, بار بار یہ توبہ کرتے تھے, توبہ کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو جاتا تھا اور چل پڑتے تھے. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم کا ٹائٹل جو ملا, یہ بھی ایک ان کے لیے بہت بڑی ایک اچھی خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں پکڑ رہے ہیں تو ان کو بھی کل پکڑیں گے. جو بتش تم کی بات گزری وہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ تھا. مکہ والوں کو کہا گیا کہ آج تم اس نبی کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو, چند سال کی دیر ہے, دیکھنا غزوہ بدر جب ہوگی تو اس وقت تمہارے 70 مارے جائیں گے, 70 قیدی کیے جائیں گے. اور وہ گرفت ہوئی واقعی, لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو موقع بھی دیا. تو ایک بات کو کئی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. خلاصہ اپنے سامنے رکھا کریں کہ جو حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ کسی جگہ چین نہیں پائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نبی کیوں آتا ہے, اس کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ان ادو الی عباد اللہ, اس نے فرمایا تھا کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پہلا مقصد بنی اسرائیل کا چھٹکارا تھا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں, بامانت ہوں, میں کوئی غلط کام نہیں کرتا. وہ اللہ تعالی علی اللہ, اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں. یعنی اللہ کے مقابلے میں کیسے؟ کہ موسیٰ کے مقابلے میں کر رہے تھے, تو وہ گویا کہ اللہ ہی کے مقابلے میں ہوئی. انی آتیکم بسلطان مبین, اور بے شک میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی کھلی دلیلیں. وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون, اور بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو. حضرت موسیٰ کو مارنا چاہ رہے تھے, کہا کہ تم مجھے پتھر مارتے ہو, میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي, اور اگر تم مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, تو فَاعْتَزِلُونِي, تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی دو ٹوک باتیں. اب دیکھیے کہ فرعون اور اس کی قوم قبطی تھے, بنی اسرائیل کا وطن کنعان تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں کنعان سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر میں آ گئے. چند سال گزرے, اچھے رہے, محنت کی, مصر میں ان کو عزت ملی. خوشحالی کی وجہ سے مصری لوگ ان سے حسد کرنے لگے. قبطیوں کے دلوں میں قومی عصبیت کی وجہ سے ان کے دل میں بغض پیدا ہو گیا کہ یہ اب ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے, اب ہماری چیزیں ان کے ہاتھوں میں چلیں گی. چنانچہ حکومت کے ساتھ مل کر سازشیں کی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. بنی اسرائیل غلام بن گئے. بات بات پہ سزائیں ملتی, جسمانی مشقتیں ملتی, جانوروں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا. ان کی مزدوری کرتے, ان کے گھروں کو بناتے, ان کی عورتیں ان کے بچوں کو پالتی تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا, حضرت موسیٰ کو بھیجا. انہوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ ان بندوں کو میرے حوالے کرو. یہاں لفظ بڑا قابل غور ہے, ان ادو الی عباد اللہ. پہلے ادو کیا ہے؟ ادا کرنا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا, ادا کر دو, میری طرف کر دو اس کو. دوسری بات دیکھیے, عباد اللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ادو الی یا بنی اسرائیل؟ عباد اللہ کہہ کر بتا دیا کہ بندہ غلام ہے تو رب کا. کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو غلام بنائے, لہذا قوم کی آزادی کا مطالبہ تھا. پھر انی لکم رسول امین کیوں کہا؟ کیونکہ میں خود یہ باتیں نہیں کر رہا, میں کوئی تمہارا سیاسی حریف نہیں ہوں کہ ان بندوں کو لے کے یہ ووٹ میں نے لے جانے, اور یہ کل تک تمہارے قبضے میں بندے تھے, آج میں اس کو اپنے قبضے میں لے کے جا رہا ہوں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں تو رسول امین ہوں. حق بات کہوں گا, ان کو بھی کہوں گا اور تم کو بھی کہوں گا. یہ نہ سوچو کہ یہ بات صرف میری ان بنی اسرائیل کے لیے, جو پیغام میرا ان بنی اسرائیلیوں کے لیے وہی تمہارے لیے. اب دیکھیے کہ حق اتنا دو ٹوک ہوتا, اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ کس سے کیا کہنا ہے, کب کہنا ہے, یہ کس سٹیٹس کا بندہ ہے, یہ ہمارا بندہ ہے کہ غیر ہے. یہ بات ہمارے لیے ہے تو کسی دوسرے کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. بلکہ حق والا تعصبات سے, گروہوں سے, جماعتوں سے, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نسبت رکھنے سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کا پیغام ہر ایک کے لیے ایک ہے. دوست کو بھی وہ یہی کہے گا, دشمن کو بھی یہی کہے گا کہ لوگ رب کے بن جاؤ. یہ سچی دعوت کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فکر یہ کہ لوگوں کی آخرت سمر جائے. جب قبر میں جائیں تو ان کے پاس کوئی چار چھ عمل ہوں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کو رحم آ جائے اور ان کو معاف کر دے. اس لیے ان چیزوں کو بہت زیادہ جکڑ بندیوں میں رکھنا, یہ بندوں کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے. اللہ تعالی علی اللہ, یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے مقابلے میں میرے پر چڑھائی نہ کرو, بڑا نہ بنو, مجھے یہ نہ کہو, وہ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کو واقعی خود کو بڑا بنا کر اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا کرنے کے قابل کر دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ اگر خود پرست ہو جائے تو خدا پرست کیسے بنے گا. اور پھر اس کے بعد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ ان ظالموں نے موسیٰ کو رجم کرنے تک کی نیت کر لی تھی, اسی لیے تو کہا کہ انتر جمونی, تو اگر ان پہ پتھر برسے تو آپ پہ بھی تو برسیں گے نا. میں غور کر رہی تھی کہ حق کے ساتھ میم کا بڑا تعلق ہوتا ہے. نمبر ایک مخالفت, نمبر دو مدد اللہ کی. آپ دیکھیے کہ مخالفتوں کا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ زور, لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شدید ہوتی ہے, پھر معاونت ساتھی ملتے جاتے ہیں. کتنے میم آپ جمع کریں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ حق کے راستے میں دور میں یہی ہوا. نبیوں کا معاملہ ہو, بعد والوں کا معاملہ ہو, جو حق بات لے کر جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ساری دنیا مل کر میرا بال کا بیکا نہیں کر سکتا. ایسی چیزیں فرعون نے بھی کل کہیں, اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی, تو کہا تم جو کہتے ہو کر لو, نہیں مانتے نہ مانو, فاتذلونی مجھے چھوڑ دو, میں تم سے کنارہ کش ہوں. کیا پھر ایسے لوگوں کی ہدایت سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ اور کیا نبیوں کا یہ کہنا کہ تم ایمان نہیں لاتے تو میری جان چھوڑو, کیا اس بات کی دلیل تھی کہ اچھا نہیں تو نہ سی میں اکیلا جنت میں جاتا ہوں؟ نہیں. کہاں کس سے الگ ہوا جائے, یہ ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کیجئے یہاں پہ. جب کسی کے اثر سے آپ کا دین بھی خراب ہونے لگے اور اتنی خاموشی سے رنگ چڑھتا ہے کہ اللہ کی بنا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہم کسی کے سحر میں آ چکے ہوتے ہیں, ہم کسی کے رنگ میں رنگے جا چکے ہوتے ہیں, ہم کسی کے معاملے میں بالکل اسی کی سوچ بولنے لگ چکے ہوتے ہیں, لیکن جب بندے کو ایسی فیلنگ آئے کہ نہیں میرے اندر ریزسٹنس نہیں ہے, میں اب اس کو زیادہ اپنی طور پہ سٹرگل میں نہیں لا سکتا, تو پھر چھوڑ دیجئے. مثال دیتی ہوں کہ کسی جگہ بیماری کے جراثیم ہے, ہر بندے کو وہاں سے نہیں نکلنا, وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو لگ رہا ہے نا کہ میں اس بیمار ماحول میں نہیں رہ سکتا اور میرے اندر جراثیم آ رہے ہیں, تو وہ تھوڑا سا دو قدم چھوڑ کے وہاں الگ ہو کے بیٹھ جائے. تو جب کفر اور شرک کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں اور محبتیں رہتی نہیں, کوئی بات نہیں, تو پھر انسان کا اپنا دین خراب ہوتا ہے. اس اصول کو زندگی کے ہر اصول میں لے لیجئے, شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے یا خاندانی اور گروہی معاملہ ہے. جہاں انسان کو یہ ڈر ہو کہ میرے ایمان پہ چوٹ پڑے گی, تو پھر فاتذلونی, پھر چھوڑ دیجئے. اور جب لوگوں کو انسان چھوڑتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ تنہا رہ جاؤں گا, یا لوگ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں تنہا رہ جاؤں گا. کبھی تنہا نہیں رہتا, ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے, حق کو پھر بھی مدد ملے گی. فدا ربہ, پس پکارا نے اپنے کو, انہا اولائی قوم مجرمون, الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں. دیکھیے نبیوں کا معاملہ کہاں جڑتا ہے, لوگ ستائے پکار رب کو, کچھ چاہیے پکارا رب کو. موسیٰ کی ساری دعاؤں کو آپ جمع کر کے دیکھ لیں کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, کھانا گھر کپڑے سب چاہیے تھا, کہا یہ مانگ لیتا ہوں. یہاں قوم دشمن بنی تو رب کو پکارا, وہ ذاتی ضروریات تھی روٹی کپڑا مکان, یہاں گروہی اجتماعی زندگی کی مجبوریاں, لوگ مس انڈرسٹوڈ کر رہے تو کہا اللہ تو میری مدد کر. یہ ہے ایک سچا سہارا, آپ کی ذاتی زندگی کے غموں کو دور کرے گا. یقین کریں اللہ کو سنانے کی عادت ہو گئی نا تو الحمدللہ کسی دوسرے در کی طرف کسی دوسرے سہارے کو دیکھیں گے بھی نہیں. فدا ربہ, رب کو پکارا, ان ہاؤلائی قوم مجرمون, اللہ یہ دیکھو کیسی ظالم قوم ہے, میں ان کے پاس کیا پیغام لے کے آیا اور یہ مجھے رجم کرنے پہ آگے, یہ مارنے پہ آگے, ایمان لانے کی بجائے یہ دشمن بن گئے. اور یہ پہلے دن کی دعا نہیں تھی, یہ آخری باتیں, لمبا عرصہ گزر گیا, معجزات دکھا دیے, یہ متاثر نہ ہوئے, دن بدن ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوا. کئی سال کی تبلیغ کے بعد جب لوگ اپنے عادات نہیں چھوڑتے تو کہا اللہ بس اب ان کو چھوڑ دے, اب میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ آپ یہیں بیٹھے رہے, فسری بھی عبادی لیلن, بس لے چلو راتوں رات میرے بندوں کو, انکم متبعون, بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. ایک ہوتا ہے متبعون, وہ کون ہے, پیروی کرنے والے, تو متبعون جن کی پیروی کی گئی. یہ مفعول ہے, اسم مفعول ہے, وہ اسم فاعل ہوگا. میرے بندے کس کو کہا گیا ادھر؟ بنی اسرائیل. آیت 18 کو دیکھ لیجئے, تو عباد اللی کس کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کو. ادھر کن کو کہا عبادی؟ بنی اسرائیل. آج وہ بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ ذرا سوچئے, غور کیجئے. اس کتاب کو جس کے وہ دشمن بنے ہوئے ہوں گے آج کے دور میں, اس میں انہی کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں. ہے نا تعصب کی بات. انکم متبعون, یہاں ایک اصول بھی بتا دیا کہ جو حق کے ساتھ نکلے گا, حق کے قافلے لے کے جائے گا, اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا. وہ رات کو نکلے, وہ دن کو نکلے, وہ گرمی سردی میں نکلے, بہرحال لوگ پیچھا ضرور کرتے ہیں. حق والے کسی کا کچھ لے کے تو نہیں جا رہے ہوتے. پیچھا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ حق والے ان کی ان ساری کئی سال کی ساکھ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے لوگ پیچھا کرتے ہیں. ان کا راستہ چھوڑ دو, جو کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو, تمہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمارے مقابلے پہ جو ہم نے اصول اور ضوابط اور جو عقائد عام کیے ہوئے تھے اس کو پھیر کر کسی دوسرے عقیدے پہ لوگوں کو لے جائے, چاہے وہ عقیدہ قرآن اور سنتی کا کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے, فرعونیوں نے پیچھا کیا. پیچھے ہم پڑ چکے, آگے سامنے. اب ذرا موسیٰ کی حالت کو پہ غور کر لیں. سامنے بڑا سمندر, پیچھے اتنا بڑا دشمن کا قافلہ, لاکھوں میں تھے. اب کیا کریں ہم؟ ایسے وقتوں میں ڈواں ڈول کہتے نہیں, اتنے بڑے سٹیپس نہیں لینے چاہیے تھے. موسیٰ پڑے رہتے, دیکھو کتنا سکون تو تھا. چلو غلام تھے, کوئی بات نہیں, ذرا ان کا ظلم سہ رہے تھے. ان کی عورتیں ان کے بچوں کو ہی پال رہی تھی, کوئی بات نہیں. برائی تھی, زنا تھا, بدکاری تھی, بیٹھے تو سکون سے تھے نا. نبیوں کا یہ مشن نہیں ہوتا. اگر دنیا کا سکون چاہیے ہو تو اس سے اچھا سکون کہہ کے فرعون سے کہ جو تم کہتے ہم کر لیں گے. حضرت ابراہیم کیوں آگ میں گئے؟ مان جاتے کہ نمرود بس مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کرسی دے دو اور بس میرے ساتھ تھوڑے مشورے کرتے رہا کرو, تو مجھے نہ چھیڑو. حق کے راستے سمجھوتے کے راستے نہیں ہوتے. حق کے راستے جو ہوتے ہیں یہ دنیاوی مفادات کے راستے نہیں ہوتے. یہ بڑی بڑی کرسیاں لینے کے مطالبے نہیں ہوتے. آج کرسی اور آج کے دور میں دنیاوی لالچ دے کر کتنے لوگوں کو حق کے راستوں سے روک لیا جاتا ہے. جس کو دیکھا یہ جانے والا ہے اس کو کوئی عہدہ دے دیا, اس کو کوئی اعزاز دے دیا کہ پکڑ کے بٹھا اس کو تاکہ یہ ہماری طرف آ جائے. دیکھیے حق کی زنجیریں تو اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ حق کے راہی کو دروازے میں بیٹھ کے جوتیاں بھی سیدھی کرنی پڑے تو وہ کہیں نہیں جاتا. جو حق کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی لے جائے گا. کیوں؟ حق تو دل میں پڑتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خود ہی اپنی زنجیروں میں باندھ دیتی ہے. اندر کی جکڑ بندیاں تو باہر کی زنجیروں سے بہت مضبوط ہوتی ہیں. کسی کو اگر آپ نے روکنا ہے نا تو دعا کریں اس کا دل آپ کے ساتھ رک جائے. مجھے یاد آ گیا واقعہ, بھی آپ کو شروع میں تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے, یمامہ کا. یمامہ کا یہ حاکم تھا, کسی جنگ میں قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتی, دل آزاری ہوگی. کوئی بہت ترقی یافتہ اور بہت ویل نون ملک کا بادشاہ لگا لے اور اللہ کے نبی کے سامنے زنجیری میں کھڑا ہوا. آپ ذرا سوچیے کیا وقت ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ جنہوں نے ان کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا مسجد کی, آپ نے کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے, اس کی اچھی خاطر کرنا, کیونکہ یہ بندے کو عادت ہو چکی ہوتی نا خاص برانڈ کا کھانا کھانے کی. آپ پہلے دن اس کے سامنے سے گزرے, یمامہ نے آپ کی طرف شکل نہ دیکھی, ایسے رونا سے منہ پھیر لیا. آپ مسکرا دی. آپ نے پوچھا کہ یمامہ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ چھوڑ دیں گے تو بہت اچھے شخص کو چھوڑیں گے, میں بہت احسان مند ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. رہ گئی بات مارنا, مجھے مار دیں میری قوم بدلہ لے لے گی. آپ گزر گئے. 3 دن تک یہ ہوتا رہا اور آپ ہر روز لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ یمامہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یمامہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. وہ سارا دن مسجد میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا تھا. 3rd دن جب آیا پھر اللہ کے نبی نے پوچھا یمامہ کیا حال ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی مرضی ہے, چھوڑ دیں گے بہت احسان کروں گا آپ پہ بھی, یعنی میں اس کا بہت اچھا بدلہ دوں گا, آئی ایم اے گڈ پرسن, لیکن مارتے ہیں تو مار دیجیے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یمامہ کی رسیاں کھول دو, اور اسے کہا کہ جو تم آج سے آزاد ہو. وہ وہاں سے نکلا, باہر گیا, کہتے ہیں کہ پانی گرنے کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب رسیاں ٹوٹی تو وہ کون سی رسی میں بندھا ہوا آ گیا؟ کہ نبی تین دن سے میں جو آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا عمل دیکھ رہا ہوں میرے دل میں اس سے اسلام کی محبت آ گئی. اصل تو یہ باندھ ہے, یہ باندھ ہی ہے. بندہ کیوں مجبور ہو کے کسی کام کو کرے, اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرا کام ہے, میرا کام نہ چھٹ جائے, یہ میرے حصے کی نیکی نہ کوئی لے لے. اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ سماما نے کہا کہ آج کے بعد مکہ والے ایک دانہ اناج کا نہیں مجھ سے پائیں گے, میں اب ان کو مزہ چکھاتا ہوں. اس نے جا کے آرڈر پاس کر دیا کہ مکہ والوں کو کوئی کھانا نہ دو. انہوں نے اس نبی کو ستایا اور ان کی آنکھیں ابل آئیں جب سارا معاملہ پیچھے والا ہوا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ سماما سے کہے کہ ہماری ایڈ کھول دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا سماما کھول دو ان کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. حق اخلاق کے ساتھ جیتا جاتا ہے. حق کے ساتھ کوئی قوت نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایمان ہوتا ہے, جذبے ہوتے ہیں, جوش ہوتا ہے. خوش سے زیادہ جوش بعض دفعہ انسان سے وہ کام کرا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ مثالیں ہمیں کیوں پیش کی کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں. جو لوگ باندھ باندھ کے رکھتے ہیں نا مجبوریوں میں, یاد رکھیے کہ وہ کسی بھی وقت ان کا ساتھ چھوڑ دائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اصل جو ہے نا, جس بندے کو یہ پتا چل جائے نا کہ میری نسبت اب حق سے جڑ گئی ہے, چاہے میں سیکھ رہا ہوں, چاہے سکھا رہا ہوں, چاہے ہیلپ کر رہا ہوں, کہیں سوشل ورک کر رہا ہوں, کسی کی فلاح و بہبود کا کام کروں, اللہ میری جگہ نہ جائے, اس کو کوئی جکڑ بندی نہیں یاد رہتی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں کہ بنی اسماعیل سے ہوں. اس کو قبطی ہونا یا اسرائیلی ہونا نہیں دکھتا, وہ ہر لمحے اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ بس مجھے حق کے راستے میں رکھنا, اسی قافلے میں رہو. کہ فاسری بھی عبادی لیلن, رات کو بھی اگر اللہ حکم دے گا تو میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں انکم متبعون, گھر والے پیچھا تو کریں گے, وہ چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ بھئی آپ اب کیا ہو گیا, آپ صبح کے کام کر رہی تھی اب آپ نے نائٹ شفٹیں شروع کر دی. لیکن حق کے راستے میں کچھ لوگوں کو نائٹ شفٹیں کرنی پڑتی ہیں, پھر راتوں کو انتظام کیے جاتے ہیں تو دنوں میں کام ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ ٹرینوں کی صفائی کب کرتے ہیں, سارا دن تو ان کے روٹ چلتے ہیں, بسوں کی صفائی کب کرتے ہیں, یہ سڑکیں کب دھوتے ہیں, کبھی ہم نے آپ نے دیکھی یہ سارے کام راتوں کو ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ کبھی ایک رات گزار کے دیکھیں, آپ کو ان کا سارا کلیننگ اسکیڈول پتا چل جائے گا, کس وقت کون سی مشین آتی ہے, کس وقت کیا کام کرتے ہیں, کب ویکیوم ہوتے ہیں, کب ماپ لگتے ہیں. سارے اچھے اچھے کام راتوں کو ہوتے ہیں جس میں پلاننگز ہوتی ہیں. اور اگر یہ ایکسٹرا وقت جو ہوتا ہے کام کرنے کا وہی نہ دیا جائے گا تو آپ بتائیے کہ پھر کیا وہ کوالٹی رہ سکتی ہے. آپ سوچیں کہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ مسافروں کے ساتھ ہی سو کے اٹھے اور آئیں, چلیں جہازوں کے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں نا, لیکن آپ ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھاتا ہے نا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو آپ کو یہ کام رات کو ہی کرنا ہے, کرنا پڑے گا, پیچھا بھی ہوگا کرنا پڑے گا. اس وقت موسیٰ کو یا ان کے ساتھیوں کو پتا تھا کہ یہ راستہ جو ہے یہ برف کی سلیں بن جانی ہے. دیکھیں آج تو یہ میریکل لگتا ہے, اس وقت تو یہ امتحان تھا موت کا اور زندگی کا. ہم میں سے کتنے ہوتے جو گزر جاتے, وہ کہتے نہیں نہیں پہلے آپ جاؤ, دیکھیں گے جب آپ چلیں گے وہاں جا کے فون کرنا پڑیں گے. یاد رکھیے بہت ساری دلیلیں لینے والے, بڑی انشورسیں لینے والے, بڑی سیکیورٹیز مانگنے والے کام نہیں کر سکتے. پہلے آپ بتائیں ہمارے حقوق محفوظ ہیں, پہلے بتائیں ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. حق کا راستہ تو ہے ہی ابلتا ہوا دودھ, ابال آتے ہیں, جوش آتے ہیں. موسیٰ چل پڑے, ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گزر گئے, ان کو پتا تھا. آپ اپنے آپ کو لے اس قافلے میں, کوئی آپ سے کہتے آ جاؤ آ جاؤ سمندر میں, دیکھنا یہ راستہ بن جائے گا, جاتے؟ وہ کہتے نہیں پہلے چیک کر کے دکھاؤ, ذرا جا کے دیکھو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, یہ بیچ میں کیا پتا میں جاؤں بیچ میں میلٹ ہو جائے. آپ سوچیے کبھی آپ کسی رائڈس میں بھی جائیں نا تو آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو یو سپن ہوتی ہے. کبھی کوئی ہوتی ہے نا آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں زیادہ ڈر لگتا ہے, اور واقعی نیچے کھڑوں کو زیادہ ڈر لگتا ہے. اسی رائڈ میں جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اتنا خوف نہیں آتا, وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, کہتے نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. کہتے آ جاؤ نا میں ہاتھ پکڑ لوں گا, بیلٹ لگا لوں گا. کئی لوگوں کو دیکھیں عورتوں کو بڑے ڈر لگتے ہیں, مرد لے جاتے ہیں ساتھ, پھر وہ جلی جاتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں. نیچے کھڑا بندہ ڈرتا ہے, جس نے اس چیز کو ہاتھ میں تھام لیا وہ چیز اس کو سہارا بن جاتی ہے. آپ اس کو کئی جگہ آزمانا چاہیں تو بالکل آزما سکتے ہیں. آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جہاز کا اڑنا آپ کو اتنا ڈراتا نہیں ہے, آپ شیشے سے دیکھیں جہاز چڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو کبھی یاد رکھیے کہ حق کے ساتھ جب آپ کی نسبت ہے, حق تو سمجھ جائے نا اللہ کی بات, اس وقت زیادہ پوچھ پرتیت نہ کیا کریں. کتنی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری, یہ ہو جائے گا وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے. اچھا آپ یہاں ہم کورس کرنے آئے ہیں یہ تو نہیں ہوگا, آپ چھٹیاں دیں گے سمر میں ہوں گی, اچھا بچوں کی چھٹی پہ ہوگا, اچھا یہ تو نہیں ہوگا, اچھا وہ تو نہیں کریں گے, اچھا کورس لمبا تو نہیں ہوگا. کود پڑیے اور کریں دعا کہ اسی میں مر جاؤں, کس کو پتا کل کیا ہونا. بے خطر کود پڑے, واترک البحر رہوا, تھما ہوا رہنے دو, چھوڑ دو اس کو. یہ کب کہا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے, جب موسیٰ بھی گزر گئے بنی اسرائیل گزر گئے, پھر موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے فرعون آنا شروع ہو گیا, تو نے کہا اللہ تعالیٰ بند کرے وہ آ رہے ہیں, کہا سٹاپ ڈونٹ وری ویٹ اٹ ویٹ ویٹ, آنے دو آنے دو, انہم جند مخرقون. جب بھی کوئی اچھا کام آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کو کاپی ضرور کریں گے, لکھ لیں. مجھے محمد شریف صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے, المغرب انسٹیٹیوٹ ہے تو اس کے یہ بانی ہیں کہہ لیں, تو ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ مسلم بیہیویئر یا ہیومن نیچر پہ بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی کام پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو بعد میں کاپی ضرور کرتے ہیں, چاہے اس کا حال خراب کر دیں, اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے بیچیں, لیکن بہرحال اس کام کو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں دل میں جیلس فیل کروں, میں جب کوئی فلائر بنواتا ہوں نا, یا جیسے کوئی نئی ہماری کلاس لانچ ہوتی ہے یا ان کا ایک سیٹ اپ ہے پورا جو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا یا یہ کرتا تو میں اس وقت نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہ مجھے پتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, اب اس کو دیکھ کے بہت ساری آرگنائزیشن یہ طریقہ تعلیم اختیار کریں گی, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرا حصہ ڈال دینا. آپ جس چیز کو اپنا روگ بناتے ہیں روتے ہیں, کہتے ہیں دیکھا بھی ہماری کاپی کرنے لگ گئے, یہ دیکھا اب ان کو بھی آنکھیں کھل گئیں, اب انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے. اور میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ کر وہ کام شروع کرتے ہیں, ہوتے وہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ, وہ کرتے آپ کے مقابلے پہ یا آپ کا توڑ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا صدقہ جاریہ. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی وہاں آ کے نہیں سنے گا, وہ بیل ٹاک پہ سن لے گا. میں نے کہا جو بیل ٹاک پہ سن کے بھی آگے پڑھا دیں گے وہ بھی ہمارے ہی ہیں, یہ کوئی ہمارے اور تمہارے کی کھیل تھوڑی ہے. اصل بات کیا ہے کہ بندے کو اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے, واللہ ہی اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے دیکھے. آپ کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے بار بار چٹکیاں کاٹنی پڑیں گی کہ یہ دنیا کی جنت ہے, میں واقعی جنت میں بیٹھ کے اپنی دنیا یاد کر رہی ہوں یا میں دنیا میں بیٹھ کے جنت دیکھ رہی ہوں. صرف اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے دیکھیں, کائنہم جند و مغرقون, جن کی ساری ترقیاں یہ آپ کا مقابلہ ان کو ڈبو دے گا. تھوڑا سا ہم فرعون کے اینگل سے بھی اس منظر کو دیکھتے ہیں, رک جاتا, عقل ہوتی تو رک جاتا, گئے جانے دو ان کو ان کے حال پہ, ہماری جان چھوڑ گئے یہ ادھر سمندر کیا ہم ادھر, بچ جاتا نا. فرعون کیا اس کا پورا یہ لشکر بچنا تھا, فرعون کا جو پیچھا کرنا تھا, روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے پیچھا کرنے کے لیے خواہش کی تھی تو یہ ڈر گیا تھا, کیونکہ جرت تو اس میں کوئی نہیں تھی اتنی. آپ سوچے نا جس دریا سے بنی اسرائیل کو پار لگانا تھا, اس میں یہ بھی گیا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گھوڑا موڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کے گھوڑے کی نقیل دوسری طرف کروائی کہ چل اب مر, جب یہ گیا پیچھے لشکر بھی چل پڑا. انہم جند مغرقون, یہ جند ہیں جنود کی جمع, مغرقون ضرور ڈوبے جائیں گے. ایک ہے مغرقون, وہ کون ہوتے ہیں جو دوسروں کو ڈبوتے ہیں, اور مغرقون جو خود ڈوبتے ہیں. اب اگلی آیتوں کو دل پہ لے کے سنیے. فرعون ڈوب گیا, بنی اسرائیل بچ گئی. کم ترکو من جنات و عیون, وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات. وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان اور نہ زمین, اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی. اور ولکت نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین, ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کو نذاب سے. کیا تھا وہ رسوا کو نذاب؟ فرعون کی غلامی کا عذاب. کیونکہ انہ کان عالیم من المصرفین, کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا, متکبر بھی تھا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین, اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر, یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ ہم بنی اسرائیل کو آگے لائے تھے. غلطی سے تو نہیں آگے بنی اسرائیل, آگے ان میں کوئی طاقت تھی، ان میں کوئی ٹیلنٹ تھا، اس وقت وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی پارٹی تھی، اللہ نے ان کو چن لیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے عطا کی انہیں ایسی نشانیاں جس میں ان کی صریح آزمائش تھی. وہ کیا تھی اس کو آگے دیکھیں گے. 32 آیت تک ذرا دیکھیے کیا تبصرہ ہے فرعونیوں کے ڈوبنے کا. فرعون تو ڈوبا، قوم بھی ڈوبی، گھر کدھر ہے؟ پچھلی قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جب عذاب آتے تھے، بجلی آئی، کڑک آئی، زلزلہ آیا، گھر بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئے. قوم فرعون کے ساتھ معاملہ عجیب تھا، ان کے گھر خالی پڑے تھے اور یہ نکل کے چلے گئے. یہ وجہ ہے کہ آج تک ایجپشن کلچر موجود ہے. یہ جو آپ کو بت پرستی کا کلچر آج دکھتا ہے نا، یہ فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے گھر کی وجہ سے خود چلے گئے. کم ترکو، جس بندے نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، چھوڑ دے گا تو پیچھے کیا رہے گا؟ کتنے باغ ہیں ان کے، کتنے چشمے. جب کوئی مرتا ہے تو فرشتے یہی پوچھتے ہوں گے نا، کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ چھوڑ گئے خیر سے، کتنے قلعے زمین چھوڑ گئے، کتنے پانی کے چشمے چھوڑ گئے، ضرور تو پھر کھیتیاں آ گئیں، کتنے کنال زمین چھوڑ گئے، کتنے ایکڑ زمین تھی ان کی. وہ مکان ان کریم، شاندار مکانات، کوٹھیاں، بنگلے کتنی چھوڑی. وہ نامت ان کا نفی ہوا کے ہین، وہ ساز و سامان کہاں ہے جس میں یہ عیش کیا کرتے تھے. دیکھیں چھوڑنا تو سب نے، اللہ نہ کرے کہ عذابوں سے چھوڑے بنی اسرائیل کی طرح. اتنا خوبصورت انداز ہے، ان صرف چند آیتوں کی تلاوت سنیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ محسوس کریں کہ ان آیتوں میں درد کتنا چھلک رہا
ہے.
سے پتا چلتا ہے جب ایک نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے، جہاں رہ کے وہ عبادت کرتا تھا، اور آسمان کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال جاتے تھے. یہ بھی روایات سے ملتا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں آسمان پہ، ایک وہ جس میں سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک وہ جس میں سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں. جب وہ بندہ مرتا ہے تو وہ دروازے اس کو یاد کر کر روتے ہیں. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کے بتائی، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن ایسی غریب الوطنی کی حالت، یعنی پردیسی تھا بےچارہ کہیں، جو مومن ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں. اس پر بھی آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے. حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے مرنے آسمان و زمین روتے. اب کیسا رونا ہے؟ صحیح روتے ہیں کہ نہیں ہماری بلا سے؟ کوئی کہہ دی کہ روتے ہیں تو کیا بارش ہوتی ہے؟ آپ کیوں ان کے آنسو اپنے آنسو جیسے سمجھتے ہیں؟ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فیلنگ دے رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے؟ کل تک جو اتنے بڑے بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں بنگلوں کے مالک تھے، اللہ کہاں ان کو لے کر آ گیا اور اس دریا کے اندر جا کے ان کو مار کے پھینک دیا، کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے یہ کام آئیں گی چیزیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا واقعی ہماری زندگی کے اندر یہی چیزوں کی فکر اور تڑپ نہیں لگی ہوئی ہر لمحے؟ اور یہاں سے یہ رونے کی بات آ رہی ہے تو وہ بھی یاد آ رہے، من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی فرعون کی غلامی سے وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ ولقد اخترناہم علی علم، یہ لفظ اخترنا بھی دیکھ لیں، ہم نے چنا ان کو، خیرہ خیر کا جو روٹ ہے نا وہی اخترنا کا ہے۔ کل تک بنی اسرائیل میں خیر تھی، اللہ نے چن لیا، اللہ کو پتا تھا یہ کئی سال کی غلامیوں میں پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ اب سونا بن چکے ہیں، ان کا کاربن اب ڈائمنڈ بن چکا ہے پریشر میں رہنے کے بعد۔ اور واقعی بنی اسرائیل اس وقت اس کیفیت میں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہجرت کے موقع پہ تھے۔ میں ایک نقطہ لکھ لیں، بہت خوبصورت تقابل ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت اس وقت موسیٰ کے ساتھ وہ تھی جو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدر کے موقع پہ تھی۔ مشکلات کی چکی میں جب بندہ پستا ہے نا، اس کا تو جوس نکل آتا ہے، وہ تو چیختا ہے، وہ تو تڑپتا ہے، وہ تو بلکتا ہے۔ کل بدر میں جیسے ان کی مدد کی گئی کہ 70 مارے گئے، 70 چلے گئے، اللہ نے بنی اسرائیل کی بھی اس وقت مدد کی تھی۔ کیوں؟ علی علم، علم کی بنیاد پہ۔ اللہ علم پہ چنتا ہے، نہ شکلوں پہ چنتا ہے، نہ رنگوں پہ چنتا ہے، نہ زبانوں پہ چنتا ہے، نہ عربی اجمی ہونے پہ چنتا ہے، نبیوں کی اولاد ہو کہ نہیں ہو اس پہ چنتا ہے۔ اللہ علم کے ساتھ چنتا ہے کہ کس کو چننا ہے، علی العالمین، جہان والوں پہ چنا، ساری دنیا میں سے چنا، ان کو ورلڈ لیڈر بنایا، حق کا پیغام ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا۔ لیکن اب آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں، یہ چنے ہوئے گروہ کی اب اگلی کہانیاں سن لیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فرعون ڈوبا، بنی اسرائیل کی آنکھیں کھل گئیں، خوشیوں کے دن شروع ہو گئے، یہی آتا ہے نا تصور میں، غلامی کے اندھیرے چھٹ گئے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جس میں صریح آزمائش تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ اصل آزمائش تو بنی اسرائیل کی اب پڑی۔ کب؟ جب اقتدار ملا۔ بنی اسرائیل مظلوم تھے، غلام تھے، تو دبے ہوئے تھے، اللہ سے جڑے تھے، ہر بات میں کہہ دیتے ہوں گے دیکھیں آپ کو تو پتہ ہم مجبور ہیں، دیکھیں آپ کو تو پتہ ہم غلام ہیں۔ کل اللہ نے جب ان کو لیڈرز بنا کے انہی محلات کا وارث کر دیا، اب بنی اسرائیل فیل ہو گئے۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ لوگوں کے ایمان اور عقائد بگڑ جاتے ہیں، اور وہ خیر، جب خیر ملتی ہے، جب دولت ملتی ہے، تو اس وقت پھر انسان کا ایمان بھی بدلتا ہے۔ غریب ہوتے ہیں، روٹی سالن یا دال ساگ کھا لیا تو نمازیں روزے اچھے، بڑے گھر میں آئے تو نمازیں بھی گئیں، ہے کہ نہیں؟ صبر اور غم کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے، نعمتوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ان ہاؤلائی لیقولون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا شبہ یہ کفار مکہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر، موتاتن الاولا، ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مکہ والوں سے جوڑ دیا کہ دیکھو، نعمتوں کی آزمائش برداشت نہیں کر سکے، یہ اس جگہ کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ دیکھیے، جب کوئی حکومت سے اپوزیشن میں ہوتا ہے، کتنے بیانات آتے ہیں اخباروں میں، کوئی پچھلے 2-4 سال پہلے کی اخباریں کھولے، اور وہ جو آج حکومت میں ہے کل وہ اپوزیشن میں تھے۔ حزب اقتدار اور اختلاف کہتے ہیں غالباً، حزب اختلاف، سڑکیں نہیں بنی، بجلی نہیں، پانی نہیں، حکومت مستیوں میں ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ آج آپ دیکھیں، ایسے ہی لوگوں کو اگر موقع دے دیا جائے تو وہ کہیں گے ریسورسز کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں رہی، فصلیں نہیں، بارشیں نہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزمائش جو ڈالے اس میں پورا اتارے، کوئی فکر نہ کرے۔ کوئی اللہ کا چنا ہوا نہیں، اللہ کو کوئی نام، کوئی سلوگن نہیں پیارا لگتا، کام پیارا۔ جو صبر غم والی آزمائشوں سے اللہ کی مدد سے نکل جاتے ہیں، اگر نعمتوں والی آزمائش میں پکڑے تھے اللہ پھر پھینک دیتا. کتنے دن مصر پہ رہے بنی اسرائیلی؟ چند سال. پھر دوبارہ پکڑے گئے. جوش آیا, حضرت سلیمان حضرت داؤد کا دور آیا, بہت ملا. لیکن جب پھر پڑ گئے جادو پرستی اور کہانت اور ایسی عجیب و غریب چیزوں نے, اللہ نے اتار کے پھینک دیا. عقیدہ آخرت تک خراب ہو گیا. کہتے تھے کوئی نہیں مر کے جینا. اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال مکہ کے لوگوں کو دی کہ دیکھو یہ بھی تو آج یہی کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو مر گئے, کوئی نہیں دوبارہ اٹھنا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں. عیش کر لو, کس نے دوبارہ جینا ہے. فاتو بیا با انا ان کن تم صادقین. جرت اتنی بڑی, کہنے لگے اچھا اگر مرنے کے بعد جینا ہے نا, لے کے تو ہمارے پہلے باپ داداؤں کو. اگر تم سچے ہو کس بات پہ کہ مرنے کے بعد قیامت آنی ہے, لے کے تو آؤ, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنے اجڑ ہیں, اتنے جاہل ہیں. اہم خیر ام قوم تبا. اے لوگو ذرا سوچو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم. والذین من قبلہم, اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں. کیا ہوا؟ اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی ان کی شان و شوکت کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین, کیونکہ یہ مجرم لوگ تھے. یہاں ایک دم تبا کا لفظ آ گیا. پیچھے بات ہو چکی ہے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے, چین یعنی چائنا آج کے دور کا. اس کے سلطان کو لوگ حاقان کہتے تھے. خا الف قاف الف نون. اسی طرح یمن اور حضر موت کے فرما رواؤں کا لقب تبا تھا. تبا یہ علاقہ اس وقت آبپاشی کے نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا. لوگ بڑے دولت مند اور خوشحال تھے. یہاں کے بادشاہوں کے جو خزانے تھے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے. ان کی دولت, ان کا غلبہ اس دور میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور تھے. مکہ والوں کے قصے کہانیاں بہت معروف تھے. اللہ تعالیٰ انہی کو بتا رہے کہ مکہ والو, آج تم اتنے جو اکڑ رہے ہو, پیچھے تمہیں فرعونیوں کی بات سنا دی, تمہاری کچھ آنکھیں تو کھلی ہوں گی. اب جو باقی رہ گئی ہیں وہ تبا کی باتیں سن لو کہ وہ اچھے تھے یا تم اچھے ہو. ان کو جو اسباق ملے تھے وہ تھے یا تمہارے. تم تو عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے. تمہارے پاس تو پانی کوئی نہیں. صحراؤں میں تم مر کھپ رہے ہو. ان کو تو اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا. جب وہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کا شکار ہو گئے تو تم بتاؤ کہ پھر تمہارا کیا بنے گا. غور کرو کہ تم وہی کام کرو جو پچھلوں نے کیے اور ہلاک ہوئے تو تم بچ جاؤ گے. کہتے ہیں کہ تبا خاندان کا ایک شخص تھا, وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام ابو کرب تھا. کرب جیسے کرب و غم کہتے ہیں نا. اسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھایا. جب اس کا گزر مدینہ منورہ کے قریب سے ہوا تو اس کے لشکر کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ آخری نبی کی ہجرت کا ہے, یہاں آ کے نبی ہجرت کریں گے. اور اس کو اس میں اتنی زیادہ کشش محسوس ہوئی کہ اس نے وہاں اللہ کے نبی کے نام ایک خط لکھا, جیسے ایک سپوز کر کے عرض لکھتے ہیں. اور اس نے اس میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں, اور التجا کی کہ میرا ایمان بھی قبول اور قیامت کے روز مجھے اپنی سفارش سے محروم نہ کریں. یہ واقعہ ملتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ خط جو ہے بہت عرصہ تک محفوظ رہا. اس کا ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں. لکھتا ہے کہ اگر میں اس حیات مستعار میں یعنی ادھار لی ہوئی زندگی میں اللہ کے نبی کی زیارت سے بہرہ مند ہو سکوں تو میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے, کیونکہ میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزر چکے. یعنی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے اس کے دل میں رکھا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور ان کے اس دور کے عالم بھی تھے. ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ پہ رہنے کی اجازت طلب کی. بادشاہ نے ان کے رہنے کے لیے وہاں مکانات بنائے. پھر ان کو جو بھی ضروریات زندگی تھی وہ دی. اس میں جو سب سے معزز ترین عالم تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک وصیت لکھی اور کہا کہ اگر کسی دور میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو میری یہ عرض ان تک بھیج دینا. 1000 سال یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس تبا کے دور میں صرف 1000 سال گزرا تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے کھدائیاں ہوتی ہیں, اس میں اس کا یہ خط ملا. ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس تھا اور وہاں یہ خط اللہ کے نبی کو دیا اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو پڑھ کر سنائیں. بہرحال ایسے واقعات ملتے ہیں. کوئی سامنے والے نہیں مانتے, کوئی پیچھے والے مان کے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا مقصد بتاتے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر. یہ ہے اصل میں پچھلی ساری آیات کے اوپر کمنٹ. تو باقی قوم نے اگر یوم حساب کا انکار کیا، رنگ رلیاں منائی، جی بھر کر ایش اٹھایا، مقصد زندگی کا یہ بن گیا، فرعونیوں نے یہ کیا، اے مکہ والو تم کب تک یہاں رہو گے؟ یہ زندگی مکافات عمل دہراتی ہے، تم بھی سوچو کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد سے ہمیں پیدا کیا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، ہما کیا ہے، السماوات اور عرش، مگر حق کے ساتھ. حق سے مراد جہاں مقصد ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر حقیقت کو جانتے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں حقیقت کی عقل. آئے کیوں؟ یہاں حق کے مقصد. کتنے لوگ آپ کے میرے ارد گرد رہنے والوں میں، مجھ سمیت اور آپ سمیت، قرآن سے جڑنے سے پہلے سمجھتے تھے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ تو مقصد کے بغیر کام کرنا بھی کوئی بات ہے؟ کوئی کام کرے مقصد کو سامنے رکھے. یہ مضمون پیچھے کئی جگہ آیا کہ اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے. سورۃ آل عمران کا آخری رکوع سن لیجئے، اس میں بھی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. کا یہ مقصد کے ساتھ ہے، ایک خاص فیصلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور اس کے بعد دنیا میں سے جب جائیں گے تو کیا ہوگا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے. وقت تو آئے گا، اس وقت کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہ آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، مگر الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. انہ ہو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پر غالب، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. قرابت، تعلق، باتیں، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے مولا کے لفظ میں ہم پیچھے مانی پڑ چکے ہیں. چاہے نسب کا تعلق ہو، چاہے دوستی کا ہو، یا ہم عقیدہ ہو، یا کسی کو آزاد کیا گیا ہو. قیامت کے دن نہ تو کوئی نسب والا کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ ہم عقیدہ ہونے والا کام آئے گا، نہ ہم مسلک کام آئے گا. اور آپ نے کسی کو آزاد بھی کر دی ہے تو بھی کام نہیں آئے گا، الا من رحم اللہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر سب سے زیادہ کس کو منانے کی ضرورت ہے، کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کس کے آگے ہم واقعی اپنے ماتھوں کو رکھ دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ہم اس اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. وہ عزیز بھی ہے اور رحیم ہے. عزیز کس پہ؟ پکڑ لے. رحیم کیا ہے کہ نہیں پکڑتا، پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ نہیں پکڑتا. تو سوچو کہ پھر اس کا رحم ہے کہ تم جی رہے ہو. اب اگلی چند آیات، بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ سورت کا تتمہ اور دو انجام. بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کرٹن ہٹا لیں تو جنت، اور ادھر کا ہٹا لیں تو جہنم. پہلے جہنم کی آیات اکٹھی پڑھیں گے. فرمایا ان شجرت الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کی خوراک ہوگا. کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ کل مخلی یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. کبھی مرچیں کھائی ہو، کبھی گرم کھانا کھا لیا ہو، پیٹ خراب ہو جائے. کا اتنا گرم کھانا، اتنا گندا بدبودار کھانا پیٹ میں جب جائے گا تو انتڑیوں کے اندر یوں جوش مارے گا. اور زقوم درخت ہے دوزخ کا، کانٹوں والا، کڑوا، کسیلا، نہ ٹہنی ہے اس میں، نہ پتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، تھور کے درخت سے ملتا جلتا. زقوم، اسی کو آگے جا کے من زری بھی کہا گیا. اللہ جانتا ہے کہ وہ کوئی الگ ہوگا یا دوسرا ہوگا، لیکن بدبودار اور کانٹوں والا کھانا ہوگا، پیٹ میں جاتے ہی جوش مارے گا. محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، گندا تیل، اس کو محل کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ مردے کے جسم میں سے جو بدبودار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا اس کو محل کہتے ہیں. کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی کو فریز کرنے کے بعد میلٹ کیا گیا ہو یا کچھ دن کسی کے انتظار میں رکھ دیا جائے تو اس کے اندر سے جو چیز نکلتی اس کو محل کہتے ہیں. یغلی جوش مارے گا, ادھر سے ادھر جائے گا پیٹ کے اندر. فل بتون بطنی کا بتون, یہ کیوں بھائی پیٹ کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ پیٹ ہی کے اندر تو گیا تھا. دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ بنیں گی, زبان اور پیٹ. زبان سے حرام کھانا بھی گیا اندر اور زبان سے حرام لفظ بھی نکلے. یا بہت سارے لوگ زبان کے غلط استعمال سے جہنم میں جائیں گے اور یا پیٹ کے غلط استعمال سے. جو کھانا اندر جاتا ہے وہ پیٹ میں جاتا ہے نا, کیا یہ کھانے ہضم ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانیوں کے؟ دنیا میں تو لگتا ہے ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاک بھی تو کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے وہاں جا کے پگھلا رہا ہے. کیسے؟ پہلے پیٹ میں کھولتا ہوا پانی ڈالا, پھر وہ کھولنے لگا پگھلے ہوئے تانبے پہ, اور کاپر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہائیلی ٹیمپریچر پہ جا کے میلٹ ہوتا ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں, کغل الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا, ان کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن دماغوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات آگے تھے نا, ان کو کھولتے پانی سے سٹرلائز کیا جائے گا. آج کہتے جراثیم مارنے کے لیے چیز کو ابالو, بچوں کے فیڈر ابالتے دیکھے ہوں گے اپنے لوگوں کو, اس طرح اللہ ایسے دماغوں کو ابالے گا گرم پانیوں میں تاکہ اسلام دشمنی کے جراثیم مر جائیں. پیٹ کیوں گرم پانیوں سے کھولیں گے؟ تاکہ پیٹ سے حرام کی چربی نکلے, زبان کے راستے جائیں گے. پھر کہا جائے گا خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم, حکم ہوگا اس نافرمان کو پکڑ لو, پھر اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں. وسط میں کیوں؟ سب سے زیادہ ٹیمپریچر مڈل میں ہوتا ہے. پھر کیا کرو؟ ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اسے عذاب دینے کے لیے. کہتے ہیں کہ جہنمی کو جب پانی پیش کیا جائے گا, پہلے تھور کا درخت کھائے گا کانٹوں والا, حلق میں پھنسے گا, کڑوا ہوگا, کسیلا ہوگا. پانی مانگے گا تو ابلتا ہوا حمیم دیا جائے گا, تو پینے سے انکار کرے گا تو اس کے سر پہ ہتھوڑے مار کے وہ گرم پانی سر کی کھوپڑی کے راستے پیٹ میں ڈالا جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کھانا ہضم نہیں کر سکتا, تو پھر کہتے ہیں اس کو ڈرپ لگا دو. کھانے کی نالی پیٹ میں کہیں اور سے ڈال دی جاتی ہے, کبھی پیشاب کی نالیاں کسی جسم کے حصے سے نکال کے باہر بیگس کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں. کیا جہنم آپ کو ایسا آپریشن تھیٹر نہیں دکھ رہا؟ اور سب سے بڑھ کے کہا کیا جائے گا؟ زق چک, انکا انتل عزیز الکریم, تم بڑے معزز اور مکرم ہو. چوٹ لگانے کا انداز ہے, کھاؤ نوش فرمائیے. بڑے عزیز, بڑے غالب اور بڑے کریم بنتے تھے نا, بڑے فاسٹ فوڈ تمہارے چلتے, بڑے ڈرنکس تم پیتے تھے, آج چکھ کے تو دیکھو. کیوں بھائی؟ آخری آیت میں اس کا جواب ہے, انہا سما کن تم بھی تم ترون, بے شک یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. یہاں پتہ چلا یہ شک والے شخص کی سزا ہے. شروع میں بات کی ہے نا ہم نے شک پہ صورت کے, دعا کرے اللہ دل سے شک نکال دیں, ہدایت کے راستے سے شک سارے دور ہو جائیں, ورنہ نہیں چل سکیں گے. ایک نماز نہیں پڑھ سکتے, کہاں پھر زندگی لگانی اس کام میں. اب آپ ذرا سوچئے کہ جہنمیوں کو کہاں جا کر پیش کیا اللہ تعالیٰ, کیسے لوگوں کو دنیا میں دکھا رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو محسوس کرو. اب یہاں آپ دیکھیے کہ پیچھے جہنم کی آیت ہے, سب کچھ ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کی صرف آیت ترتیب 49 کو دیکھیں, پچھلا بھی چھپا لیں اگلا بھی چھپا لیں,
اور مکی صورتوں میں,
اور صرف اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے, زق انک انت العزیز الکریم, چکھیے آپ بڑے معزز اور مکرم ہیں ہمارے پاس. اس ایک آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو کہا جا رہا ہے آپ کھائیں, آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. کوئی ہوٹل والا, کوئی ریسٹورانٹ والا قرآن کی آیت نکال کے اپنے بورڈ پہ لکھوا لے اور لوگوں سے کہے کہ آپ کھائیے, آپ بہت عزت والے. ٹیکس کے بغیر دیکھے تو آیت بالکل ٹھیک لگتی ہے نا, لیکن آپ سوچئے کہ کیا یہ آیت اس ٹیکس میں آتی ہے؟ یہ احساس کیوں دلوایا کہ ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے. ادھر ادھر سے آیتوں کو کاٹ کوٹ کے لا کے پیش کر دیتے. کوئی اس کو نہ پڑھے تو لگے گا کہ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز نوش فرمائیے اور آپ بڑے اعلیٰ ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھ کے یاد کر لے اور اپنے مہمانوں کو کہ زو کنہ کنت العزیز الکریم, کھائیے آپ ہماری نظر میں بڑے عزت والے ہیں, تو بات بنے گی. کتنوں کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اور اس کے آگے کیا. آگے ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں ایک آیت آ رہی ہے, قیامت کے دن آنکھیں کھلنے کی بات ہے اور لوگ اس کو, میں نے خود پڑھی ہے. آئیس جو چیک کرتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ان کو, آئی اسپیشلسٹ یا گلاس, ان کی دکانوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے پاکستان میں کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی, ہے نا کھیل. ادھر سے ادھر سے چھوڑ کے بیچ میں سے جب چیز پکڑیں گے تو یہی ہوگا نا. تو دعا کریں کہ لوگوں کو ٹیکسٹ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے, تلاوت سنتے ہیں اور صرف اس وقت اپنا محاسبہ کریں اور دعا کریں اللہ کوئی ایک بندہ بھی دنیا کا ایسا نہ جو اس آگ میں جائے. ہمیں خود نہیں بچنا, دوسروں کو بھی بچانا.
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین.
سورۃ جاسیہ مکی سورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 45 یعنی 45 نمبر کی سورہ ہے.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ.
بنی اسرائیل کو من العذاب المہین, ذلت والے عذاب دانستہ, علی العالمین نے ان کو دی. من ال ان, بے شک, دوبارہ اٹھائے جانے والے. فَأْتُو, تو لے آؤ, بھی آبائینا, وہ
من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین, یعنی فرعون کی غلام کاٹ کوٹ کے لا کے پیش کر دیتے. کوئی اس کو نہ پڑھے تو لگے گا کہ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز نوش فرمائیے اور آپ بڑے اعلیٰ ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھ کے یاد کر لے اور اپنے مہمانوں کو کہ زو کنہ کنت العزیز الکریم, کھائیے آپ ہماری نظر میں بڑے عزت والے ہیں, تو بات بنے گی. کتنوں کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اور اس کے آگے کیا. آگے ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں ایک آیت آ رہی ہے, قیامت کے دن آنکھیں کھلنے کی بات ہے اور لوگ اس کو, میں نے خود پڑھی ہے. آئی سائٹ جو چیک کرتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ان کو, آئی اسپیشلسٹ یا گلاس, ان کی دکانوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے پاکستان میں کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی, ہے نا کھیل. ادھر سے ادھر سے چھوڑ کے بیچ میں سے جب چیز پکڑیں گے تو یہی ہوگا نا. تو دعا کریں کہ لوگوں کو ٹیکسٹ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے, تلاوت سنتے ہیں اور صرف اس وقت اپنا محاسبہ کریں اور دعا کریں اللہ کوئی ایک بندہ بھی دنیا کا ایسا نہ جو اس آگ میں جائے. ہمیں خود نہیں بچنا, دوسروں کو بھی بچانا.
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون
آیتیں بہت ہی خوبصورت اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرا ہوا دل ہو تو باتیں بھی زیادہ سمجھ آتی ہیں. ان المتقین فی مقام امین یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین پہنے ہوئے ہو کے لباس باریک اور موٹے ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک ہاں یوں ہی ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم بیاہ دیں گے ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں سے. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے. اور سب سے بڑھ کے لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ سوائے اس پہلی موت کے. ووقاهم عذاب الجحیم اور بچا لیا ان کو اللہ نے عذاب جہنم سے. کیسے بچے؟ عملوں سے، خواہشات سے، تمناؤں سے. فضلم میں ربک محض آپ کے رب کی مہربانی سے. اور ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی جس کی انہیں آرزو تھی. یہ ساری باتیں کہاں پڑی؟ قرآن میں. اور قرآن کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. اور جو نہیں کرتے نصیحت قبول قرآن سن کے بھی فرتقب انہم مرتقبون تو پس آپ بھی انتظار کیجئے. کس کا؟ ان کی پکڑ کا. اور وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس کا؟ کہ کب اللہ کی مدد آپ تک آتی ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جنت کی نعمتوں کی بات ہے. پیچھے جہنم کی اتنی اسٹرانگ آیتیں تھیں کہ جو انسان کو ایسے محسوس کراتی ہیں کہ اس کی جان حلق میں پھنس گئی. اللہ تعالیٰ کا یہ پیار دیکھیے کہ جہنم کی آیتوں کے بعد جنت کی آیتیں اپوزٹ بھی ہو سکتی تھیں. ہم کہتے پہلے اچھی چیز دکھاؤ لوگ شوق میں آ جائیں گے پھر غلط چیزیں دکھاؤ. میں کہتی ہوں غلط بات ہے. پہلے ان کو مشکلات دکھاؤ جم جائیں گے خوشخبریاں پائیں گے ورنہ سہار نہیں پاتا انسان. اب دیکھیے کہ متقیوں کی جو بات یہاں پیش کی گئی کہ فی مکان امین امن کی جگہ میں ہوں گے. کس کو ملی جنت؟ تقوی والوں کو. تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی بسر کرنا. بچتے بچاتے اس دنیا سے گزر جاؤ. اب دیکھیے کہ امن کی بات کی ہے نا. ہم اگر ایک چھوٹی سی مثال لے کے سمجھ لیں اس بات کو تو سمجھ آئے گی. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں اپنے سامان میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز رکھنا چاہتے ہیں جس کے پکڑے جانے کا ڈر ہو؟ تیزاب پیٹرول تو چھوڑ دیجئے پانی کی بوتل نہیں رکھتے. لیکوڈز الاؤ نہیں ہوتے آپ نہیں رکھتے. بن فرض اگر کوئی آپ کو سامان دیتا ہے کہ آپ یہ میرا سامان لے جائیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دکھائیں ہیں کیا چیک کرتے ہیں. بن فرض کسی نے کچھ دے دیا ایسی چیز آپ نے سامان میں رکھ دی پوچھا یہ تو نہیں وہ تو نہیں کہتے نہیں یہ کچھ نہیں ڈال دیا. وہاں ان کے اسکینر میں آ گیا کسٹم پہ آ گیا کھل گیا بھائی یہ کیا؟ آپ روئیں آپ چیخیں آپ چلائیں خدا کے لیے یہ میرا نہیں ہے یہ مجھے کسی نے دے دیا تھا میں نے رکھ لیا. کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو بس اس مثال کو سمجھ لیں. ان المتقین فی مقام امین امن کا سکون کا اطمینان کا مقام ان کو ملے گا جو دنیا میں احتیاط کی زندگی بسر کریں گے. بچتے بچاتے ضرورت کی حد تک صرف اس دنیا کو لیں گے. اگر بغیر چیک کیے لوگوں کے عقائد ان کے نظریات قبول کر لیا کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی کوئی مدد نہیں کرے گا. تقویٰ کیا ہے؟ خود کو بچاؤ. دیکھیے آپ نے لوگوں کو گاڑی چلاتے دیکھا ہوگا، ڈرائیونگ کا بھی ایک تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ کیا، جب ڈرائیورز بندے کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا تو ایک اصول بتاتے ہیں انگلش میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ ایسے کرو کہ روڈ پہ جتنے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی، مطلب کہ سیفٹی فرسٹ، آپ ٹھیک چلا رہے ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ سامنے سے آنے والا غلط ٹرن لے لے گا، تو خود کو بچاؤ، یعنی یہ مین رول ہے ڈرائیونگ کا، خود کو بچاؤ، تم نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا، جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے نا وہ اتنی احتیاط سے چلتا ہے، ایسی ہے نا، مثلا کوئی نیو برانڈ نیو لینڈ کروزر لے کے آتا ہے روڈ پہ کیسے چلے گا، اسٹاپ سائن سے پہلے ہی رک جائے گا، اگلی گاڑی سے کتنا فاصلہ ہوگا رک جائے گا، کیوں کہ میری گاڑی کو رگڑنا پڑے، میری گاڑی خراب نہ ہو. اسی طرح یاد رکھیے کہ جن کے اعمال شاندار ہونے لگتے ہیں نا، اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی طرح قرآن پڑھنے کے بعد جو دل میں اس کی بہار آتی ہے وہ اتنے ہی محتاط ہو جاتے ہیں. تقوی کے ہر سٹاپ سائن سے پہلے ہی رک جاؤ کہ اس پہ رک رہی ہوں، رکوں کہ نہ رکوں، ہینڈ بریک لگتا ہے تقوی کی صورت میں. نئی گاڑی ہے نا، اب آپ کا بھی ایمان نیا نیا ہے اس وقت، قرآن آپ کو نئے نئے کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے کی دعوت دے رہا ہے، آپ کے لیے محتاط طریقہ کہ ہر اس غلط چیز سے بچ جائیں جو آپ کا ایمان چھین لے. کبھی ایسے دوست سے مشورہ نہ کریں اپنے کسی کام کا جو خود آپ کی اس کلاس سے نہیں اس طرح جڑا ہوا. یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی، جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتا ہوتی ہے اپنی ضرورت، جو آپ کی کسی دکھ سکھ کے ساتھی نہیں ہے نا وہ آپ کو کبھی صحیح مشورہ نہیں دیں گے. آپ کو اپنے آپ ایمان بچانے ہیں، آپ اس کی کوشش کریں گے. اب اس کے اپوزٹ ایک لیتے ہیں، کسی کی پرانی گاڑی ہے، پہلی رگڑیں کھائی ہوئی ہے، ڈینٹ پڑے ہوئے، کیسے گاڑی چلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں خیر ہے نا، اب تو ویسے ہی پھینکنی ہے، یہ ٹھیک تو ہونی نہیں، غیر محتاط ہو جو. بس یہ ہے مثال اس شخص کی جس نے گناہ لگا لگا کے اپنی روح کو داغدار کر دیا. ایک گناہ کرتے ہیں نا اگلا کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ گناہ کیا کیسے، اس لیے کہ گاڑی گندی ہے، پرانی گاڑی ہے، ڈینٹ پڑے، رگڑیں پڑی، اور ایسے گاڑی والے سے تو لوگ بھی بچتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیئرفلی نہیں چلانی، اس لیے اس سے دور رہو. تو اپنے اعمال کو خوبصورت گاڑیاں بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ امن کی باتیں کرتا ہے، فی جنات و عیون، اب تو بس وہ ہے جو تم چاہتے ہو، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے باغ، چشمے اور حریر اور ریشم پہن لو. یلبسون ایک ہوتا ہے تم پہنو، یہ نہیں ہے لفظ، یلبسون مجہول ہے، وہ پہنائے جائیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نئی دلہن کا جوڑا تیار ہوا اور لوگ اس کو بڑی ادا سے پہنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن ایسے سوچتی ہیں کہ ان کو چلنا بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ریشم پہنائیں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، جو اوپر ہمارے کپڑوں کا باریک ہوتا ہے نا کپڑا، آرگنزا ٹائپ، اور اس تبرک موٹا ریشم جو نیچے، عموماً نیچے موٹے کپڑے کی شمیز لگائی جاتی ہے سستی سی. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے جو شمیزوں کا کپڑا ہوگا اس کو بھی ریشم کا کر دوں گا. اور ریشم تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہوگا. اور بیٹھیں گے کیسے، متقابلین، آمنے سامنے، کیوں بھلا، نہ دلوں میں کینہ، نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے کہ نظریں نہ ملا سکے، نہ دل دکھایا ہوا ہے، نہ کدورت ہے، پیٹ پھیرنے کی بجائے آمنے سامنے ہوں گے، یہ ان کی محبت کی بات ہے. اور کذالک، ہاں اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحورین عین، پھر ہم تمہاری شادیاں کروا دیں گے دھوم دھڑکوں سے، وہاں جا کے اپنے سارے ارمان پورے کرنا. دنیا میں شادی کا موضوع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. پہلی بات ہے دنیا میں ہر ایک کی شادی ہوتی نہیں، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کون سی ہمیشہ کی ہے. وہاں اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے بیاہ کرائیں گے، وہاں تمہاری اپٹن ہوں گے، تمہاری مہندیاں ہوں گی، اور وہاں جا کے کام کرو، بس شرط کیا ہے کہ کچھ بن جاؤ، اور وہ کیا، پہلے درجے پہ مسلم بنو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، پھر اگلے درجے پہ محسن بن جاؤ تاکہ جنت کے اعلیٰ درجے پالو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جنت کہ جہاں جا کر کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہاں پھل کھائیں گے امن سے، کوئی موٹے ہونے کا ڈر نہیں کہ شوگر ہائی ہو جائے گی. اب آموں کا سیزن آ رہا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے گرمیاں شوگر پیشنٹس کے لیے. لا یسوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، آپ کوئی کوئی کہہ دے، مثال لے لیجیے اپنی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس وقت، آپ کو کہہ دیں کہ اب آپ کو موت نہیں آنی، میرا اللہ ہم اسی پہ خوش ہیں، لیکن وہ نعمتیں وہ جنتیں اور موت نہیں آنی. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے بچا لیا ان کو عذاب جہنم سے، کیسے فضلم میں ربی کا، ذالک هو الفوز العظیم، ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے. فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے آپ کی زبان پہ اس کو رواں کر دیا، بس بات تو پیچھے ہماری ہے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت پائیں. فارتقب انہم مرتقبون، مادری زبان میں بھی ہے، پھر بھی نہیں سنتے، پھر بھی نہیں سمجھتے، آسان ہے پھر نہیں سمجھتے، تو بس سمجھ لیں کہ ان کی بربادی کی گھڑی قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا حصہ لینے والا بنا دے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا، سورت بھی پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فی الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت ہی دل سوز سورہ اور بہت اینڈ اس کا ڈرانے والا. کیا سیکھا آج کی سورہ سے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے اور جہنم کے کھانوں سے نیکی کی توفیق دے اور جنت کی لگن لگائے، آخرت پہ نظر ہماری کر دے. کیا سیکھا آج کی آیات سے آپ لوگوں نے؟ اپنی اصلاح ہر معاملے میں کرنی ہے. جی اور شروع میں ہم نے حضرت موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات قوم توبہ سے اپنے لیے نصیحت لی. قرآن از اباؤٹ فل آف نصیحت. جی جہنم کے عذاب کے متعلق سنا اور تصور میں اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی تصویر آتی ہوگی جب قرآن کی آیات آتی ہے نا، جہنم کی جنت کی. اپنے اعمال کو بیوٹیفائی کرنا ہے، شک سے بچنا ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کی آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ اس سورہ کا تھیم تھا کتاب اور رسول، تو جو شروع کی آیات ہیں اس میں لیلۃ مبارکہ، یہ کون سی رات کا یہاں ذکر کیا گیا؟ لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا ہے. بعض نے اس کو شب برات سے بھی تشبیہ دی، لیکن وہ درست نہیں ہے. جی اور جیسے کہ آج کل لیلۃ شب معراج کا بھی بہت ذکر کیا جا رہا ہے. تو اصل یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ کیا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ شب برات پہ عبادت کرنی چاہیے، تو کیا عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا؟ غلط فہمی دور ہوئی. جی یعنی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہر رات کی جا سکتی ہے لیکن اسپیشلی ناٹ اسپیشل عبادت. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کی ہر رات, اللہ تعالیٰ ہر رات زمین آسمان زمین پہ آتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے. تو جو ضعیف احادیث ہیں کہ بخشش ہو جاتی ہے, گناہ جھڑ جاتے ہیں اور موت کا جو پتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے, یعنی جو ان سے باتیں منسوب ہیں وہ درست نہیں ہیں. اور اگر ہر رات کو کچھ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں گے, خوش قسمت لوگوں میں سے کہ جو جن کو اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. سنت کے مطابق مخصوص دن نہیں عبادت کے لیے. جی بدعت سے بچنا ہے. جی مین میڈ باتیں ہیں, اٹس آل بدعت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے اور جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی طریقے سے ہم عبادت کرنے والے ہوں. اور لیلۃ القدر کی جو آخری عشرہ ہے اس میں تاک راتوں میں سے کوئی, اس میں بھی موسٹلی جو چیزیں فیمس کر دی جاتی ہیں کہ 27 رمضان کو لیلۃ القدر ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ القدر کی آخری راتوں میں تلاش کر, تاک راتوں میں اور نمبرز میں, جی 21, 23, 25, 27 اور 29. اور اسپیشلی ہم لوگ رمضان کا اینڈ جب ہو رہا ہوتا ہے تو 27 تک عبادت کر لی جاتی ہے, لیکن 29 کی نائٹ کو کرنا تھوڑا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ پھر نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں ہر تاک رات میں تیری عبادت کروں گی ایسے ہی جیسے تیری عبادت کا حق ہے, یعنی سونا بھی ہے, جاگنا بھی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ بالکل پوری رات جاگ کے اور پھر جب فجر کا وقت آئے تو اس وقت اتنی نیند آئی ہوئی ہو کہ سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھے. بچپن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے ہوتے انسان پوری رات عبادت کرتا ہے اور سحری کے بعد اتنی نیند آتی ہے کہ فجر فرض رہ جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح اس بات کو سمجھا کہ آئی تھنک انسان شارٹ کٹ چاہتا ہے. ویئر آل دیز کیم فرام, ہاؤ آل دیز اسٹارٹیڈ. جی یہ 200-300 سال پہلے سے یہ ساری چیزیں بدعت شروع ہوئی. جب ہم دین کو سمجھنا اور سیکھنا کم کر دیتے ہیں, سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ چیزیں زیادہ عام ہونے لگتی ہیں. جب علم کی کمی آتی ہے تو یہ چیزیں, جب ماؤں نے, اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کا علم دیں, کیونکہ جب ماں اپنے دین ان کے علم سے غافل ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتی. لیلۃ القدر میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس میں سب قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, یعنی آئندہ سال میں دنیا پہ ہونے والے سارے واقعات کے متعلق پائیدار جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. پیپل ڈیڈ ناٹ لرن دا قرآن اکارڈنگ ٹو اٹ جی فار کمنگ ایئر. جی بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگے دیکھیں آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور اپنے اپنی قوم کو بہت زیادہ جب تبلیغ کی دعوت دی تو لیکن وہ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ قریش مکہ کے لیے کیا دعا کی تھی؟ ان پر دعا کی تھی کہ ریموم فیم. جی ان کے لیے دعا بعد میں کی تھی, پہلے تو یہ تھا نا کہ ان کو ایسا کہہ دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں بھی ان کی خیرخواہی تھی کہ یا اللہ انہیں خوشحالی میں تو سمجھ نہیں آ رہا لیکن جب ان پہ مشکل آئے گی تو انہیں پھر رب یاد آئے گا اور پھر یہ ہدایت کی طرف لوٹیں گے. دخان کی لغوی معنی کیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں دیکھیں, دخان بھی دخان مبین, دھواں. جی یہ کون سا دھواں ہوگا؟ قیامت کا. اور یہ ہم نے حدیث کے حوالے سے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آیت نمبر 10 میں مذکور دھوئے سے مراد وہ دھواں لیتے ہیں جو قیامت کے قریب چھا جائے گا، وہ قیامت کی ایک علامت ہوگا. روایت کے مطابق یہ دھواں 40 دن زمین کو محیط رہے گا. نیک آدمی پر اس کا اثر خفیف ہوگا جس سے انہیں زکام سا ہو جائے گا، اور کافر اور منافق کے لیے دھواں سخت تکلیف دہ ہوگا. اور یہ دھواں شاید وہی سماوات کا مادہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں کیا ہے، اور وہ ہے یوم نبطش البطش الکبرى، اس سے مراد قیامت کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کیونکہ برے لوگوں پر قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھا لے. پھر آگے دیکھیں کہ ہم بڑا حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھتے ہیں، اس سے ہم اپنے لیے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کی قوم کی طرف گئے بنی اسرائیل میں، اور جب ان کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ نے اسلام اندر ہی اندر قبول کر لیا تھا. میں آپ لوگوں کی بات پڑھتی ہوں اتنی دیر کمنٹس. ابو سفیان ریکویسٹ فار ریموونگ فراڈ ہوگا. آل کائنڈز آف بدعت اور بیکاز آف لیک آف نالج میں اللہ کے پاس علم. جی آج نیو بات پتا چلی ہے. جی اصل آزمائش ان کی نعمتوں کی آزمائش تھی. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ترقی دی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق کی طرف نہیں آ رہے تھے. اور جب دین اسلام پھیلنے لگا تو انہوں نے پھر باقی لوگوں کی طرح، باقی قوموں کی طرح نبی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی حضرت فرعون کو. تو پھر حضرت فرعون جو تھے فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے، کیونکہ کوئی بھی نبی اپنی قوم میں سے جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے چل پڑے. تو یہاں سے آپ نے کیا سیکھا کہ جب وہ سمندر کے پاس پہنچے اللہ کے حکم سے عصا کی وجہ سے راستہ بن گیا، اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے سمندر میں چل پڑے اور راستہ بنتا گیا. لیکن ان کا توکل اور ایمان اتنا پختہ تھا کہ سمندر نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا. لیکن فرعون نے ایمان نہیں لایا تھا، اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا جو حق پہ نہیں تھا؟ کفار اور بنی اسرائیل نے ایک ہی جیسے کام کیے. جی تبھی بار بار قریش کے ساتھ فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے. ڈوب گئے. جی انہوں نے اس زوم میں رہے کہ یہ راستہ بند نہیں ہوگا اور ہم موسیٰ کو پکڑ لیں گے. اور یہاں ہمارے لیے ایک عمل کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اپنی ہر چیز کو پیچھے اسی طرح سجی سجائے، گھر، محل، نعمتیں، ہر چیز کو چھوڑ کے، ہستے بستے گھر چھوڑ کے آئے تھے اور پھر واپس نہیں گئے تھے. تو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے تو دنیا ہماری اتنی ہونی چاہیے کہ جاتے ہوئے دنیا سے پھر تکلیف نہ ہو، جنت جیسی دنیا وہاں وہیں رہ گئی. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کے حوالے کر دیا جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے. ضرورت کے مطابق رکھنی ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 29، یہاں سے ہم نے اپنے لیے کیا نصیحت لی کہ یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین نے انہیں کچھ مہلت دی. تو مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی تباہی کا. جی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. گناہ گار کے مرنے پہ آسمان نہیں روتا. جی کافر کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوتا. تو ہمیں پھر یہاں اپنے لیے کیا کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے، پھر فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے، فرشتے زمین والوں سے کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جب دنیا سے جائیں تو ایٹ لیسٹ یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے پہ لوگ خوش ہوں کہ شکر ہے چلا گیا جان چھوٹ گئی، بلکہ ان کو محبت کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ شاید ان لوگوں کی محبت کے لیے، لیکن اللہ کی سے محبت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کام کرتے ہوئے جائیں تاکہ زمین بھی روئے اور آسمان بھی روئے۔ ٹائم کی قدر کرنی ہے جی ان شاء اللہ تعالیٰ، مومن کے بننے پہ زمین کے ٹکڑے اور آسمان کے دروازے جہاں سے عمل اوپر جاتے ہیں وہ روتے ہیں جی، کیونکہ نیک لوگ دنیا میں بھی باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہاں سے ایک یہ بھی عمل کی بات لینی ہے، آیت نمبر 31 میں مصرفین، اس لفظ کو بھی ہم نے نہیں، یہ حدیث نہیں ہے ویسے، مجھے نہیں یہ اس بارے میں پتا، یہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں دیا تھا، اچھا میں نے نہیں نوٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی میرے بندے سے محبت کرو، اور جب فرشتے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ زمین والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آگے دیکھیں، پھر ہم نے قوم طبع کا ذکر پڑھا، اس سے ہم نے اپنے لیے کیا نصیحت سیکھی، حالانکہ یہ لوگ بھی بہت خوشحال تھے، بہت اچھے تھے، لیکن پھر ان میں کیا ہوا، ایماندار بھی تھے، لیکن پھر ان میں کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی ایک دو منٹ میں ہم اس کو ختم کریں گے، پھر آپ لوگوں کو میں بریک دیتی ہوں۔ جو اس وقت کا بادشاہ طبع تھا وہ تو ایماندار تھا، اس کے وقت تو خوب عروج تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد شک آ گیا تھا جی، انہوں نے شرک کیا تھا، مٹیریلزم کا شکار ہو گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہاں ہم ہر قوم کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہلاکت کا باعث ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار بن جاتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہر سورہ میں یہ بات آتی ہے، آیت نمبر 40 اور 41 میں دیکھیں کہ وعدے کا دن، فیصلے کا وقت، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کام نہ آئے گا۔ یہاں سے ہمیں اب کیا سمجھ آتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد ہماری دوستی کیسے ہونی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کریں، ہر درمی ہوتی ہے ان کی جس کی وجہ سے ان پہ حساب آتے ہیں۔ دوست کیسے ہونے چاہیے، تقوی والے، ایمان والے، اللہ کی محبت میں چور، علم سیکھنے والے، اللہ کے راستے میں چلنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، دوسروں کو ترغیب دینے والے۔ اپنی دوستیوں کو چیک کرنا ہے اور خود اچھا دوست بننا ہے، اپنے جہاں بھی، جس طرح انبیاء ہوتے تھے، صحابہ اکرام تھے، دوسروں کا درد ان کے دل میں ہوتا تھا، اگر ہماری دوستیاں ایسے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ پھر ہمیں اصلاح کا معاملہ ضرور کرنا ہے، ان کو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے کہ نہیں تم یہ کرو، تم نے یہ نہیں کرتی۔ دوستی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جی، جو آپ کی آخرت کو کا کرے گا جی، اصل دوست وہی ہے جو آخرت کے لیے آپ کو تیار کرے گا۔ اہل جہنم کی خوراک کیا ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، اور تکبر کرنے والے اہل جہنم میں سے ہوں گے۔ کیا خوراک ہوگی، زکوم، شجرت الزکوم، زکوم کا درخت ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، اللہ ولا تجعلنا منہم، کڑوا درخت۔ ہم تو دنیا میں کوئی کڑی دوائی پینا مشکل لگتی ہے، اور یہ کھانا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایکچولی توبہ قوم ڈڈ ناٹ بلیو ان آخرا جی، کانٹو والا پگھلا ہوا تاما ہوگا، اور جو لوگ یہ تو سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے من چاہی زندگی گزاری. تو جو لوگ رب چاہی زندگی گزاریں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہم جعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے کر دے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے. ان کے لیے خوشخبریاں, جنت میں داخلہ. من چاہیے آخرت, ودرا چاہیے دنیا. جی جنت, بالکل جنت الفردوس. کیا قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل ترین؟ آخری آیت کے حوالے سے بس. آسان ہے, بس اس کو سمجھنے والا دل چاہیے جس میں کجی اور ٹیڑھ نہ ہو, کوئی حجت بازی کرنے والا دل نہ ہو, بلکہ آمننا و صدقنا والی کیفیت ہو, تو پھر اس قرآن کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. آسک ہدایت دین ایزی. جی ایزی ود شعور. جی تاویلے نہ بنائے, بالکل. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن کا فہم عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک ہے 12:43 سے 12:58 تک ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ایسٹرن ٹائم میں 7:43 سے 7:58 تک. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید, اور پھر آخری چیپٹر ہمارا کتاب الزکات کا ہوگا. تو آپ لوگ اٹھیں, چلیں پھریں, اور جن کی نماز کا وقت ہے وہ اپنی نماز پڑھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو, سینہ نبی انور ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. حق بات کی دعوت قرآن ہے, تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن
سائی نہیں ساری صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو
سو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغماء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحمد لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.
اور ہم اپنے اسلامک ٹرمنالوجی میں احادیث جہاں بھی لفظ بولتے ہیں تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
الفاظ. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. سوری میرا کمپیوٹر تھوڑا سلو ہوا ہوا ہے اور آپ لوگوں کا پیج. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے تجوید کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 1 سے 59 تک ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے اور پھر کتاب الزکات اور اگر ہم وقت نے مہلت دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ درود شریف کے مثال بک بھی شروع کریں گے. تو ریڈی ہو جائیں آپ لوگ کے ہاتھ میں مصحف ہوں اور آپ کے ہاتھ میں پینسل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ دخان آیت نمبر 1 سے.
بات پتا چلتا نہیں وہ یہ نبی اللہ نہیں کوئی اور نہیں ہوتا. یہ جو بیچ میں بات کا تسلسل ہو جاتا ہے اس سے پھر میری کہیں بھی وہ بات ضعیف ہو گئی اوتھینٹک نہیں ہے. اسی طرح موضوع پر اس سے بھی ختم ہوتا ہے وضع سے. ار موضوع ہے تو وضع سے ہے موضوع ہے. وضع کرنا کیا کہتے ہیں گھڑنا اپنی مرضی سے کرنا فیبریکیٹ کرنا. موضوع حدیث ہی نہیں ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اس میں شک ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بات ابھی کہی وہ ٹھیک بھی اور نہیں بھی ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز کا فرق ہوتا ہے یا بگ سائنس ہے جس پہ حدیث.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم.
فيها يفرق كل أمر حكيم.
أمرا من عندنا.
أمرا من عندنا.
إنا كنا من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما
إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا تبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين
من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
جی یہاں پر یہ لفظ ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے مسائل بک میں سے آج ہم آخری ٹاپک کریں گے. ٹاپک ہے الاحادیث الضعیفۃ والموضوع ضعیف اور موضوع احادیث. پیج نمبر ہے 95. تھوڑا سا اس ٹاپک کو لفظوں کے ساتھ دیکھیے گا. احادیث حدیثۃن کی جمع یا حدیث کی جمع. حدث کہتے ہیں نئی چیز کو, اس کے اپوزٹ سننا ہوتا ہے. یعنی حدث نئی چیز ہے اور اس کا اپوزٹ سننا. ٹھیک ہے, تو حدیث بات کی ہوتی ہے کیونکہ ہر بات جب کی جاتی ہے تو ایک نئی بات ہوتی ہے, پہلے وہ موجود نہیں ہوتی. اور ہم اپنے اسلامک ٹرمنالوجی میں احادیث جہاں بھی لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی باتیں اور آپ کا عمل ہے. پھر اس کے بعد الضعیف, ضعیف سے ضعیف اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. زوف, زوف کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. آپ امیجن کیجئے کہ کسی کے اندر کمزوری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, کمزور ہوتے ہیں تو کام کرنا مشکل لگتا ہے. تو ضعف کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا انسانوں میں. کبھی ہم بیماری کی وجہ سے ضعیف ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ہم ضعیف العمری یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوئے ہوتے ہیں, اور اکثر ہم روحانی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے ذرا سے نارمل حالات میں آتے ہیں تو ہم بالکل کمزور ہوتے ہیں. یہ انسانی کمزوریاں ہیں. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی, لیکن حدیث جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہم تک پہنچنے کا ریسورس ضعیف ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے, تو کہتے ہیں یہ کیا کہتے رہتے ہیں آپ, غریب حدیث ہیں, ضعیف حدیث ہیں. ہم اس کے انشاءاللہ پڑھیں گے الگ سے ٹاپک میں, لیکن یہاں اس ٹاپک کے ناطے سے آپ کو بتا دوں کہ کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ جب حدیثیں ہم پڑھنے لگے ہیں, حدیثیں ہیں, یہ حدیثیں ہمیں لگتی ہیں لیکن ان میں کوئی نقص ہے, ضعف ہے, کوئی کمزوری ہے, کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے, چین ٹوٹ جاتی ہے. مثلاً اگر میں یہاں آپ میں سے کسی سے کوئی بات کروں کہ اچھا مجھے تو نبیلہ نے یہ بات کہی آپ کے بارے میں, تو آپ کہیں گے اچھا جی نبیلہ نے کیسے کہہ دی, میں تو نبیلہ کو ملی نہیں پچھلے دو مہینے سے. اچھا پھر جا کے چیک کیا جائے گا نبیلہ نے مجھے کہا کہ نہیں, بعد میں پتا چلتا نہیں وہ یہ نبیلہ نہیں کوئی اور نبیلہ تھی. تو یہ جو بیچ میں بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اس سے پھر میری کہی بھی وہ بات ضعیف ہو گئی, اوتھینٹک نہیں رہی. اسی طرح موضوع کا لفظ اس سے بھی خطرناک ہے. وضع سے الموضوع تو وضع سے ہے, وضع کرنا کیا کہتے ہیں, گھڑنا,
اپنی مرضی سے کرنا، فیبریکیٹ کرنا. تو موضوع حدیث تو حدیث ہی نہیں ہوتی، ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اس میں شک ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بات ابھی کہی وہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز کا فرق ہوتا ہے، یہ ایک بگ سائنس ہے جس پہ محدثین نے کام کیا. لیکن جو موضوع حدیث ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ دل میں بیٹھے کے خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب برف پڑے تو چھٹی کر لو، اس کو حدیث بنا کے پیش کر دی. میں نے سنا اللہ کے نبی سے. آپ کہیں گے کوئی اتنی بڑی جرات کر سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. یہ جب اسلام کوفہ میں گیا اور ایسا ایسا نان عرب علاقے اسلام میں آنے لگے تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں لوگوں نے گھڑ کر پیش کی، جس کی وجہ سے پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں تھی. لیکن یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا. تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد کوئی ایسا بندہ بھیج دیتا ہے کہ جو ضعیف اور دوسرے حدیثوں کو الگ کرتا ہے. اس دور کی شخصیات میں امام بخاری تھے، انہوں نے اس دور میں اتنی مشہور حدیث جو لوگوں کی نظروں میں عام تھی ان کو الگ کر کے چھانٹ کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ یہ حدیثیں نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اب جو حدیثیں، اس کو آپ حدیث بالکل نہ کہیے گا، یہ حدیث ہوتی ہیں لیکن ہے نہیں. تو آپ کہہ لیجئے کہ اس موضوع میں ہم جو کچھ اب پڑھنے لگے ہیں اس کو حجت ہم نے نہیں بنانا. پھر آپ کہیں گے ہمیں پڑھا کیوں رہے ہیں؟ تو عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانو. اگر ہم نے ادھر اس بک میں یہ نہ پڑھی، کل آپ کسی بک میں پڑھ لیں، کسی تفسیر میں پڑھ لیں، کسی کے بیان میں سن لیں، تو آپ کہیں گے حدیث ہے، ہم نے تو پوری بک پڑھی، انہوں نے ہمیں یہ حدیثیں بتائی نہیں ہیں. تو جب آپ کو بتا دی کہ اس کی اصل یہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. اس کی عربی نہیں میں پڑھوں گی کیونکہ یہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، ہمیں اجر تو ہونا نہیں ہے. پہلی روایت کیا ہے؟ رکاز یعنی دفن شدہ خزانے میں 10واں حصہ زکات ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو. آپ کہتے ہیں نا کہ زکات 2.5% پہ ہوتی ہے، تو اب یہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ اگر کسی کو کوئی خزانہ کہیں سے مل جائے، کہیں دفن تھا نکل آیا، یا آپ نے دفن کر دیا تھا پھر وہ نکل آیا، تو اس کے اوپر پھر 2.5 نہیں بلکہ 10% ہوگی، یہ درست نہیں ہے. پھر دوسری، زیور میں زکات نہیں ہے. اب یہ حدیث بیان کر، کتنے لوگ ہیں جو اپنے زیور کو زکات فری زیور کرانا چاہتے ہیں قرار، حالانکہ یہ حدیث بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. حدیث کے اس کا اپوزٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بلکہ موجود ہے، جب ماں بیٹیوں کو آپ نے کہا کہ یہ زیور جو تم پہنی ہوئی اس کا زکات دی ہے کہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ پھر زکات میں، زیور میں زکات ہے. پھر تیسرا دیکھیں، سوالی کو کچھ دو، خواب گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آئے. یہ حدیث اتنی معروف ہے ہمارے کلچر میں، جب لوگ انفاق فی سبیل اللہ پہ بات کرتے ہیں تو میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنی ہے. حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی حدیث ہی نہیں کہہ سکتے، یہ کسی کی فیبریکیٹڈ بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہوں گے اور اس نے یہ حدیث کر کے کہا کہ چاہے سواری پہ، مطلب کہ امیر بھی ہے تم سے سوال مانگنے والا شخص، بہت دولت مند بھی لگ رہا ہے تو بھی اس کو دے دو. پھر جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودیوں پر لعنت کرے، اس کی طرف سے بھی یہی صدقہ ہوگا. یہ حدیث ضعیف ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی ایسے الفاظ بول سکتے ہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی کچھ ہو ان کے سامنے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کسی پہ لعنت کی اس طرح کی، تو ہمیں اس کی لعنت کا اجر کیسے ملے گا؟ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. پھر اسی طرح اگلی بات، جس نے دنیا میں کسی محتاج کی حاجت پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کی 72 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سب سے کم تر درجے کی حاجت مغفرت ہوگی. یہ حدیث ضعیف ہے. دیکھیے، اللہ 72 نہیں، اللہ 72,000 حاجتیں بھی کر سکتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ناممکن ہے. بات سمجھے آپ میری؟ یعنی اگر آپ کسی محتاج کی حاجت پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس روایت سے آپ کو لگ رہا ہے کہ 72 اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، تو پھر ہم نہ کسی کی حاجت پوری کریں؟ نہیں، آپ اس حدیث پہ پری بیس نہیں کر سکتے، یہ اصول بنا کے نہیں پیش کر سکتے. اس کے مقابلے میں آپ کو بہت ساری صحیح روایات مل جائیں گی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے کہ بعض دفعہ ایک حساب سے جو حدیث روایت ضعیف دکھ رہی ہے وہ کسی اور جگہ پہ کچھ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے، تو وہ اسٹرانگ والی کو لے لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ مضمون دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی دیکھیں، جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اسے حساب نہیں لے گا. اب آپ بتائیے، یہ تو کتنا آسان ہو گیا نا حساب نہ لینے کا طریقہ کار. اپنے بچوں کی تربیت پہ تو کبھی، پرورش پہ تو یہ بات نہیں کہی، تو کسی اور کے بچے کو اس طرح پالنا اور حساب نہ لیا جانا، ایون اگر ضعیف روایت کا مضمون 100 ٹھیک لگے پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہے. کوئی ہمارے اوپر کوئی بات لگا دے جو ہم نے نہ کہی ہو تو ہمیں کیسی لگے گی؟ اچھا نہیں لگے گا نا. یہی چیز ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, صحیح آدمی لوگوں کے قریب ہے, اللہ اور جنت کے قریب ہے, آگ سے دور ہے, جبکہ بخیل اللہ تعالی سے دور ہے, لوگوں سے جنت سے دور ہے, آگ قریب ہے, اور فاجر سخی اللہ تعالی کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے. اب آپ دیکھیے اس کا مضمون کتنا خوبصورت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ فضائل الاعمال ٹائپ کی جو لیکچرز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو رغبت دلائی جا رہی ہوتی ہے کچھ اعمال کی, اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کو سن کے لوگ واقعی کہیں گے ارے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے, چلو سخی ہو جاتے ہیں, پیسے خرچ کر لیتے ہیں, کوئی اور کام بھی نہ کرا تو خیر ہے. تو یہ حدیث جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ضعیف روایت ہے. پھر جنت سخی لوگوں کا گھر ہے, یہ بھی حدیث ضعیف ہے. سخی مجھ سے ہے اور میں سخی سے ہوں اور میں سخی سے عذاب قبر ہٹا دوں گا, یہ بھی روایت ضعیف ہے. اور آخری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت عظمت اور جلال کی قسم کھائی کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ حدیث بھی موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرا دین لینے والا بنا دے. اور اگر ہمارے کچھ بھائی بہن نا سمجھی کی وجہ سے اگر ایسی کوئی روایتیں کوٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تک یہ بات پہنچوا دے تاکہ وہ چھوڑ دیں. فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ دیکھیے, اگر آپ یہاں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ کو ریز کر کے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کہیں اچھا جی یہ حدیثیں کو بیان کریں تو ہم کیا کہیں؟ بس فتویٰ دے دیں, وہ تو ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں جی, وہ تو ان کا تو سورس آف ہے, علم ہی نہیں ٹھیک اور ان پڑھ ہے. نہیں, شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو. دیکھیے کسی کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث لکھی ہے اس کے نیچے ترمذی لکھا ہوا ہے, عام لوگ تو جا کے نہیں چیک کرتے نا, علماء کرام کا یہ کام ہوتا ہے. وہ اس کو چیک کر کے اگر اس کی ریسرچ کر کے وہ کتاب لکھنے والے یا وہ بات بیان کرنے والے کو بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا. تو کبھی کسی کی نیت پہ شک نہ کریں, یہ بات ہے کہنے کی. ہاں اگر کوئی ٹھیک چیز ملی ہو تو سب کے بیچ میں یا اس کو شرمندہ کرنے کی بجائے جو علم کی بات ہے, یعنی آپ نے یہ بک پڑھ لی, بالفرض آپ نے کسی کو ان میں سے کوئی ایک حدیث کوٹ کرتے دیکھا, بس اس حصے کو آپ تصویر کھینچ لیں, ہائی لائٹ کریں اور اس دیندار ترا دیں کہ جی ذرا آپ تھوڑی سی اس کی ریسرچ کر لیں. یہ جو ہم بات بات پہ دوسروں سے بدگمان ہو کے کفر اور پتہ نہیں کیا کے فتوے دیتے ہیں نا, یہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے کہ ہم کسی دوسرے کو دین سے دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہاں ہماری یہ کتاب پوری ہوئی, ہم اس کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر اگر ایک پینی بھی زکات کی ہے تو اپنی رحمت سے اس کو ادا کروا دے, ہم بھول چکے ہیں تو ہمیں یاد کروا دیں, اگر ہمیں یاد ہے اسباب نہیں ہے تو ایز سون ایز اس کے اسباب پیدا کر کے ہم اس کو دور کریں, لیکن جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر زکات کا کوئی ایک قطرہ بھی نہ ہو, اور اسی طرح ہمیں کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان کا سوال, ویسے تو سوال آگے والے جو زیور کی زکات ہے اس میں یہ ڈال دیجئے گا تو بہتر ہے. ان کا سوال ہے کہ پہلے 7 تولے پہ زکات نہیں ہے اس کے بعد ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں پہنچ جانا, گھڑ جانا. نصاب 7 تولے کا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے صرف, اونلی دیٹ یو ہیو اونلی, تو اس پہ زکات نہیں ہے. جو ہی 7 سے اوپر جائے گا تو پھر کتنے پہ ہے؟ وہ پہلے 7 پہ بھی ہے. جی یہاں جو آپ کی بات سے مغالطہ لگ رہا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے 7 مائنس کر دو, کتنی ہوگی؟ 7 پہ کتنی نکلے گی ذرا آپ سوچیں؟ شاید ایک میرا حل ہے چھلا بھی رہے گا اس کا, ٹھیک ہے. تو 7 سے کم پہ نہیں ہے اگر بالفرض اور کچھ نہیں ہے, صرف سونا ہی تھا, نصاب سے کم میں نہیں ہے. لیکن جو ہی نصاب شروع ہو گیا تو پھر پورے پہ ہوگی, ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ جی آپ ادھر. دیکھیے زکات کے مصارف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مسکین کو لگتی ہے نا. مسکین کون ہوتا ہے؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ شخص ہوتا ہے, جس کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانی مشکل ہے. گاڑی ہے, پیٹرول کے پیسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس آل ڈیپینڈس, ٹھیک ہے. ہر بندے کی سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے. اگر زیور ہے آپ کے پاس, ایون مسکین کے ساتھ اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے سم ٹائم, لیکن ایوری تھنگ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات جو میں نے خود عالم سے پوچھی اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنے غریب رشتے داروں کو زکات کا دے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی نہیں یا بتا بھی دیں اگر, تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پیاروں کو زکات کے مال سے بچائیں. آپ اپنا دل ان کے لیے کیوں نہیں کھلا سمجھتے کہ ان کو آپ دوسرے مال سے دیں, کیونکہ دیکھیے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. آپ کو کوئی کہہ دے نا یہ پانی, آپ کو پانی دیا اور یہ زکات کی کمائی سے خریدا, تو ایک دم بندہ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیاروں کو جائیں گے, اور زکات تو دیکھیے ایک قسم کی پاکی کرنے والی چیز ہے نا, تزکیے کے لیے, طہارہ کے لیے. تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بہتر ہے کہ ان کو بچائیں. لیکن اگر واقعی یہ ان کی بات ہے جو ہمارے گھروں میں بےچارے باعزت لوگ ہوتے ہیں, عزت بنی ہوئی ہے, لیکن اندر کاروباری حالات ہیں خراب ہو گئے, قرضہ چڑھ گیا, کوئی اندر بہت بڑا نقصان ہو گیا, تو ایک تو تھے نا مفلس ہیں بےچارے, فقیر ہیں, فقرا ہیں, جن کا سب کو پتا ہے, ان کو تو سب کو پتا ہوتا کہ یہ لیں گے. اسی طرح میں خود سوچتی ہوں, مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی کسی کے کزن کی بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی کزن ہے پاکستان میں, خالہ, پھپھو, مامو, چچا, کوئی بھی اس کا بیٹا یا مامو ہے, اب آپ جب ان کو زکات دیتی ہیں, حالانکہ ان کے اپنے ارد گرد ان کے اپنے بھائی بہن, یعنی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ ایک عورت جس کی شادی ہوئی, باپ اس کا عرب پتی ہے, اب وہ شادی اب ہوئی تو اس مرد کے گھر میں اتنا مال نہیں ہے, غریبی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, نہیں ہوتا, باپ کا بہت امیر ہوتا ہے, شوہر نہیں ہوتا, اپوزٹ بھی ہوتا ہے. تو مجھے ان کی ایک بات یاد ہے کہ رشتہ داروں نے ان کو نا اس طرح خوب بڑھ بڑھ کے دینا شروع کر دیا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو میرے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے زکات کا مال نہ کوئی بھیجا کرے, وہ تو میرے باپ کے پاس بھی بہت ہے, بھائی ارب پتی ہیں, باپ ارب کیا, اربوں بھی پتی زیادہ ہے, یہ بالکل ہمارے گھر کی بات ہے. تو وہ یعنی ان کے شوہر کی نہیں کمائی تھی اتنی, غربت تھی, صفت پوشی, تو کہتی تھی مجھے زکات کا پیسہ نہ دینا. اور میں خود سوچتی ہوں کہ بالفرض دیکھیں نا کہ اگر زکات کا پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ اپنے قریبیوں سے, تو پھر وہ تو ویسے ہی دے دیں. تو بہرحال اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے جنرل حکم, اس کو سمجھے, لیکن ایک اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جب بھی اپلائی کرے اپنے اوپر لے کے سوچے, میں اپنی جگہ اپنے آپ پر لوں, کیا واقعی میرے حالات ایسے ہیں کہ میں زکات لے لوں, کیا واقعی میں اس کو پسند کروں گی. اور پھر اگر کسی کو دیتے, دیکھیں شرم جائز بھی ہوگا کئی جگہ, یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ تقویٰ کی بات ہے, شرم جائز ہے, آپ دے سکتے ہیں, غریب رشتہ داروں کو ضرور دینا, پھر اس کو بتا دیں, اس وقت بتائیں, الگ بتائیں, طریقے سے بتائیں, تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ صرف نذرانے نہیں, یا یہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ باہر رہتے ہیں تو ہر مہینے ہمیں چیک بھیج دیتے ہیں, بلکہ یہ اپنے ہی فرائض کی ادائیگی ہم پر کر رہے ہیں. یعنی ایکسٹرا وہ تو آپ کو محسن سمجھ رہا ہے اور آپ اپنا بوجھ ڈال رہے ہیں. اسی طرح زکات کے مال کو بعض لوگ ماسیوں کو دے دیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ہر مہینے ضرورت کو پیسے مانگتی, آپ اندر سے 200 کا نوٹ 400 کا نکالتے لے لو, بابو بڑی خوش ہوتی ہے کہ باجی کتنی سخی ہے, اندر کہے کہ باجی تو اپنے ہی فرض پورا کر رہی ہیں, اپنے ہی گھر میں, وہ کہتے ہیں نا اپنے کوئی کھلاؤ تاکہ احسان بھی جت لاؤ. ہاں تو اس طرح کے معاملات میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا رکھتے. ٹھیک ہے, گولڈ پر زکات دینا ہسبینڈ کے پیسے میں سے, یہ شوہر کا آپ کے اوپر ایک احسان ہوگا, جیسے شوہر اور بہت سارے احسان کرتے ہیں. آپ کا زیور ہے, آپ پہنتی ہیں یا آپ نے رکھا ہوا, ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نہیں دیتی مانگار آپ ہیں, آپ کے شوہر آپ کی باقی چیزوں کی طرف پے کرتے ہیں, ان کی طرف سے احسان ہے, اور آف کورس ہو جائے گا, اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتے اور آپ بھی نہیں دیتی, تو ان کو نہیں سوال ہوگا, آپ کو سوال ہوگا. جی جی, زیور بچوں کے نام, یہ سارے سوال پیچھے گزر چکے ہیں ویسے, لیکن اب آپ کا دل آخر میں کر لیں تو کر لیں. دیکھیے بچوں کے نام کر دیا آپ نے, امیجن کیجئے آپ کے شادی کے چار سیٹ تھے, آپ نے اپنے چاروں بچوں کے نام ایک ایک رکھ دیا, دو بیٹے ہیں, دو بیٹیاں ہیں, دو بیٹوں کے لیے رکھ دیا کہ بہوؤں کو دیں گے, دو بیٹیوں کو دیا, مان لیا نا. خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر, آپ کے شوہر کے اوپر کوئی مسئلہ پڑ جائے, بیماری, صحت, مقدمہ, کیا وہ سیٹ بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے؟ بیچیں گے نا, کسی بھی ہنگامی ضرورت میں بیچ دیں گے. تو جب آپ بیچ رہے ہیں, آپ کا اختیار ہے تو وہ آپ کا ہی ہے. یہ بھی کئی لوگوں نے, اللہ معاف کرے, ہیلے سازیاں سیکھی ہوئی ہیں کہ سارا سال اپنے پاس رکھو. یعنی یہ دیکھیے کہ زیور آپ کا سو تولے, آپ کیا کریں, رمضان کی بات کر لیتے ہیں, رمضان میں آپ کو یہ 100 تولے سونا ملا, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اگلے سال رمضان سے پچھلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان. شعبان میں آپ اس زیور کا پوٹلا پکڑتے ہیں اور اپنے شوہر کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو گفٹ میں دے دیا, آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو گفٹ میں دے دیا, آپ اپنی ایک دوست کو کہتے ہیں جائے میں نے آپ کو گفٹ میں دے دیا, اب کیا ہوا, آپ کے ہاتھ خالی, نتھنگ. چونکہ ایک سال نہیں گزرا, اب اگلے رمضان میں اس سال میں آپ کو زکات ہی نہیں دیں گے, سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا, ادھر بھی یہ شروع ہو گیا, اس کو تو ابھی ملا, اس کی تو کوئی زکات نہیں. دو چار مہینے گزرے تو دوست کہتی ہے تم نے بھی تو مجھے ایک موقع پہ دیا تھا نا, چلو میں بھی تمہیں دیتی. وہی پوٹلا پکڑ کے وہ آپ کو گفٹ میں دے دیتی ہے, وہ اپنے کچھ مہینے میں اسے آپ کو نکالتی اور ساری زندگی آپ زیور سے زکات کی آزادی. اتنے تو ہم ہوشیار ہیں, تو آپ بتائیے کہ اس طرح کی باتوں سے آپ کو یہ ہیلے سازی ہیں اور دین کے نام پہ لوگ کرتے کراتے ہیں اور ایک ہی دن میں اللہ سارا لے جاتا ہے. بس دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. کیا ہم مختلف آرگنائزیشن کو زکات دے سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ زکات لیتے ہیں اور اس کو ذمہ داری سے لے دے رہے ہیں تو پھر آپ دے سکتے ہیں. جی آپ رشیدہ. جس مال کے ملنے کی امید نہ, آپ نے کسی کو قرض دے دیا 5 لاکھ روپے آپ نے دے دیا, اب آپ کے پاس وہ ہے نہیں ہے, قرض واپس ملے گا, پہلی بات ہے کہ اس کی زکات آپ دیں گے کیونکہ وہ آپ کا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں اور ہے ہی 5 لاکھ تھے جب نے قرض میں دے دیے, اب کیا کریں؟ لکھ لیں 2010 میں دیا, اگلا 11 آیا ایک سال لکھ لیں 12 لکھ دیں. اگر وہ آپ کو سارا مال اکٹھا واپس مل جاتا ہے, جس دن وہ مال واپس ملتا ہے تو آپ 10 سے لے کے آج تک 15 تک 5 سال کی زکات اس میں سے دیں گے, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پھر تو بہت زیادہ ہوگی, تو آپ اپنے مال میں سے زکات دیتی رہیے, وہ جب واپس آئے گا تو آپ کا قریب ہوگا, لیکن وہ زکات آپ ہی کی ہے. جی پیچھے سے, پیچھے سب سے آپ, پھر آپ. جی دیکھیے, کرسچین اگر کسی مسلمان ملک میں جا کر ایک ایسا ادارہ بنا کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہماری فنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی ادارے ہیں جو پاکستانی اور مسلم رن کر رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, تو آپ پھر کسی مسلم کو دے دیں, اٹ ول بی بیٹر, کیونکہ ان کو دینے والے تو اور بھی بہت سارے ہوں گے. تو اگر مسلم بھی اپنی کوششوں کو غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, فتوے کی بات نہیں کرتی میں ہمیشہ, دیکھیں جب آپ کوئی فتوا لیں آپ جا کے اسلام کی وجہ سے یا کسی بھی مفتی سے لیں, میں جو بات آپ کو بتاتی ہوں وہ جنرل بات بتاتی ہوں جو سینس بنتی ہے, کہ اگر آپ نے اگر چوائس موجود ہے تو پھر آپ نان مسلم کی بجائے مسلم کو دیں, ٹھیک ہے؟ جی آپ رہا.
اگر آپ رشتے داروں کو دیتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسلنٹ ٹو ہینڈ اوور زکات ان دیئر ریلیشنز, اینڈ آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے اگر آپ
رشتے داروں کو. میں نے عرض کیا نا, کون سا رشتے دار جو ضرورت مند ہے, نیڈی پور بیگر ٹائپ کا, وہ نہیں کہ جو ہم جیسے باعزت لوگ ہیں.
زکات تو ہوتی نیڈی کے لیے.
ٹھیک, تو جو نیڈی اس کو دیں گے نا, جی نیڈ کا بھی تو فرق ہے نا. جیسے دیکھیں سوال کیا تھا کہ وہ رشتے دار جن کے پاس بیویوں کے پاس زیور ہو سکتا ہے, ان کا اپنا گھر ہو سکتا ہے, لیکن آج بچوں کی فیس بھی نہیں دے پا رہے, تو اب ایک عقل تو بنتی ہے نا کہ اچھا چاہے بیوی کا زیور بیچ کے بچے کی فیس دے دیں, کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اور دوسری صورت ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ دیں, بلکہ یہی ہے کہ کسی سے اور قرضہ لیں, تو پھر زیادہ بڑی نیڈ کس کی ہے؟ اس کی ہے نا. یہ اٹ آل ڈیپینڈس, یعنی ایک جملہ یاد رکھنا ہے, اللہ کے راستے میں دینا ہو یا دین کا کوئی بھی عمل ایسا ہو جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس کو صرف ایک یس یا نو میں آپ نہیں ڈال سکتے. بیٹھے سوچیں, غور و فکر کریں, اور اتنی علمی ویسے ہوتی ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اتنی باریکیوں میں بھی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اپنے لیے ہمیشہ دیویس ہو کے, ہاں سرکمسٹانسز ایسے ہیں, کوئی آپ کا اتنا نیدی نہیں ہے لیکن جیسے بھی بات کرے, لیکن اتنا بڑا اس کے اوپر پرابلم آ گیا اور اس ٹائم کانشیس ابھی کرنا نہیں تو نہیں ہوگا, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ضرورت اور جس کو آپ کہتے ہیں ارجنسی, ایمرجنسی کتنی بڑی ہے اس حساب سے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ میرا لئے کافی ہے, ٹھیک ہے؟ چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بک کو شروع کرتے ہیں, پہلا باب ہے مان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف کا مطلب کیا ہے. مسئلہ نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے, اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له
اللهم
ارحمه
اللهم
ارحمه. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ تسلی کا لفظ ہے نا, تو کیا پتا چلا کہ فرشتے ہم پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نبی پہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پہ فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہے کہ وہ رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور روایت, ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کبھی کسی کو آپ نے دیکھا دائیں طرف کھڑے ہونے کے لیے جھگڑا کرے؟ کتنوں کو پہلے یہ بات نہیں پتا تھی وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ اکثریت کو نہیں پتا. اس لیے کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ پہلے دائیں طرف کھڑے ہوں, وہ پوری ہو جائے پھر بائیں طرف ہو. اب آپ دیکھیں اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے یصلون, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے. تو پہلی بات جو اس سے ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا بھی ہے. ہاں, جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہم بھی اصل میں رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگلا چیپٹر ہے الصلاۃ علی الانبیاء, تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم. درود صرف انبیاء کرام پر ہی بھیجنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال لا تصلوا علی احد الا علی النبی ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو, البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو. اسے اسماعیل نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا. یہ کتاب کا نام ہے. اب دیکھیے کہ اسی وجہ سے پھر انبیاء کرام کے نام کے بعد کیا آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام, چاہے وہ صدیق ہے, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. تو لہذا یہ سلسلہ صرف انبیاء کرام تک کے لیے ہوتا ہے. اگلا چیپٹر فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف کی فضیلت. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی صلاۃ واحدۃ صلى الله عليه عشر صلوات وخطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. صرف ایک دفعہ درود پڑھنے سے آپ سوچیں اتنے نیکیاں، کتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور ہمارے درجوں میں کتنی کمی ہے. تو فارغ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر وہی ذہن میں رکھیے کہ درود وہی جو اللہ کے نبی نے سکھا دیا. کسی اور درود کے لیے اگر آپ کو کوئی دلیل ملتی ہے تو اس کے بعد اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. کثرت درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامتی اکثرهم علی صلاتن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کس کو کہا گیا کہ میرے قریب ہوگا؟ جو درود پڑے گا، لیکن کس طرح پڑے گا، کون سا پڑے گا؟ اب آپ ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں اور جب اس عمل کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سن لیتے ہیں کہ اس سے یہ ملے گا تو دل چاہتا ہے نا کرنے کو. تو جب یہی باتیں انسانوں کی لکھی ہوئی کہہ کے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی وہی درجہ ہے جو کہ دوسری چیزوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم کی سفارش کا باعث بنے گا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي او سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتی یوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جو کہ جنت میں بلند ترین مقام ہے وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا. اسے اسماعیل قاضی نے درود کے فضائل میں ذکر کیا. یہ دعا بھی ایک ہے نا جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم بحاضر دعوت تامہ، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ باتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من الصلاۃ. قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. قلت فالنصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی صحیح ہے، یعنی 1/4 ٹائم جو ہے دعا مانگنے کا وہ میں درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے نا آپ کا، مشورہ دے رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے بلکہ کہا کہ کر لو تو اچھا۔ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں، آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر دوں، آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر درود شریف پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت کی بات ہے بلکہ اپنے لیے بھی تکلیفوں اور بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنے کا موقع ہے۔ اور کتنے منٹ لگتے ہیں؟ چند منٹ۔ آپ چھوٹے چھوٹے چنکس اپنے وقت کے نکالا کریں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ چائے بنا رہے ہیں نا، اب آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کتلی کو، آپ کو پتہ کہ یہ ایک سے دو منٹ لگیں گے پانی کے بوائل ہونے میں جو آپ نے چائے بنانی ہے، تو کیا کریں؟ آپ کھڑے رہیں؟ نہیں، ساتھ پڑھ لیں، میں اتنی دیر میں درود پڑھ لیتی ہوں، چلی اتنی دیر میں دعا مانگ لیتی ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹے چنکس جو ہوتے ہیں نا وقت کے، یہ آپ کی بہت ساری نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں جس کے بیچ میں آپ کو خاموش رہنے کا موقع ہے یا سوچنے کا موقع ہے، جیسے مثال ہے کہ کمپیوٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں، فائل سیو کر رہے ہیں، اب ہم سر اوپر کریں نیچے کریں فائل نے دو تین منٹ لگانے ہیں، اب اتنی دیر میں آپ کیا کریں؟ آپ اتنی دیر میں کوئی پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں۔ تو یہ وقت استعمال کرنا انشاءاللہ کل قیامت کے دن فائدے کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیے۔ تو اللہ کا ذکر انشاءاللہ تعالی انسان کو اس دن کی حسرت سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نحلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك فذكرت له ذلك قال فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ ایک اور موقع پہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ فوت ہو چکے ہوں، تو میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے کہا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ سارے دلائل جمع ہوئے میں کہ کس طرح صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم بھیجیں کسی پر اور اللہ بھیجے کسی پر، کس کا بات کا زیادہ فائدہ ہوگا؟ لہذا جو کسی کے لیے خیر کر رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں وہ خیر کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. 10 مرتبہ صبح, 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے. ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی حین یصبح عشرن وحین یمسی عشرن ادرکته شفاعتی یوم القیامة. حضرت ابو دلہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا, اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا. اللہ کے نبی کی سفارش صرف 10 مرتبہ صبح اور شام, مشکل ہے؟ درود قبولیت دعا کا باعث ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بارک اللہ آپ سب کو کتاب الزکات کے فنش ہونے پہ, اور اللہ تعالی ہمیں اس توفیق دے کہ ہم جسٹ منٹ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق بات کو سمجھنے والے ہوں, اور جو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے لے سکیں, اس میں سے اپنے لیے وہ باتیں نہ لیں جو صحیح نہیں ہیں. کیونکہ بعض دفعہ وہی بات کہ آخری چیپٹر ہمارا موضوع اور ضعیف حدیث پہ تھا, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ کتنی وہ کامن ہوتی ہیں, اور ہر ایک آپ سبیل الجنا کے اس گروپ میں ہیں, واٹس ایپ کے گروپ میں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھیج دیا جائے گا. میرا سسٹر پلیز ان کو, میرا سسٹر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ خود لنک بھیجوں, ادروائز کوئی نہ کوئی آپ کو. جی الحمدللہ ہمارا سسٹر آ گئی. میرا سسٹر مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز جاری ہوگی. یہ FK09 چاہ رہی ہیں کہ ان کو بک کا لنک واٹس ایپ پہ دیا جائے, تو پلیز ان کو واٹس ایپ پہ لنک دے دیجیے گا بک کا, کتاب الزکات اور درود شریف کے مسائل دونوں. اچھا ہاں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ درود شریف کے مسائل کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ جن کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. ویسے تو ہم درود پڑھتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو احادیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. جیسے دیکھیں کثرت سے درود پڑھنا درود شریف گناہوں کی مغفرت ہے, پھر تمام دکھوں مصیبتوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پریشانیاں نہیں چھوڑتی, کئی کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے, تو پھر ان کو ان احادیث کے حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنی آسان چیزیں جس کو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا کرے. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے لیسن کے ساتھ اور نئی سورہ کے ساتھ آئیں گے, اور آپ لوگ اپنے لیسن کو بہترین طریقے سے ریوائز کیجیے گا. تو میں اب آپ لوگوں کے لیے دعا پڑھ دیتی ہوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.